visit tasqeer.org.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام کہ جس کو لے کر اگر دعائیں مانگی جائے تو قبول ہوں گی وہ تین صورتوں میں موجود ہے سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں اور سورہ طٰہٰ میں کون سے نام ہیں یہ الحی القیوم یا حی یا قیوم یہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں موجود ہے سورہ آل عمران میں اس جگہ پر موجود ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی یہ موجود ہے تو اس پہلو سے الحی القیوم وہ زندہ جاوید ہستی اللہ تعالیٰ جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی حق یہ ہے اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ ہمارے نال حقا حقا ورزقنا اتباع اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا بعض اوقات دیکھتا نہیں آدمی بھول جاتا ہے اس سے پہلے پھر فرمایا اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے وانزل الفرقان یہ ہے وہ پیمانہ وہ کسوٹی جو حق اور باطل کو واضح کر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور ویسے تو اس صورت میں پھر یوم الفرقان کا بھی تذکرہ آگے یوم الفرقان کا بھی تذکرہ آئے گا غزوہ بدر کا گویا تو وہ کسوٹی ہے وہ یہ قرآن جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی پھر فرمایا جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اور ایسی بناتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے۔ اور تو اور کسی کی آنکھ، آج کل تو شناخت کے لیے آنکھ کی یہ جو کالی پتلی ہے یہ استعمال ہو، مشین میں یہ چہرہ رکھا جاتا ہے، آنکھ کے اس حصے کو چیک کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی کی آنکھ ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ہر ایک کی الگ ہے۔ یہ ورائٹی اللہ تعالی کے پاس ہے کسی کے پاس؟ ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے اور یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند نقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہیں محکمات اور متشابہات کا تذکرہ۔ اس میں جیسے الف لام میم، یہ بھی متشابہات ہیں، اور بھی کئی چیزیں، جنت دوزخ کے بعد اس طرح کے تذکرے ہیں، وہ بھی متشابہات۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس کے چکر اسی میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ جو موٹی موٹی ہدایات ہیں، سود کے بارے میں ہدایات ہیں، دیگر ہدایات ہیں، ان میں نہیں، وہ ان چکروں میں پڑ کر ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا حقیقی مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، اور جب وقت وہ آئے گا، وہ جب چاہے گا لوگوں پر بھی ظاہر کر دے گا۔ تو اس روش کا کہ جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں ان کی روش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے سبق صرف عقل مند لوگ قبول کرتے ہیں۔ اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، اور اس صورت میں یہ بھی یہاں پہ دعائیں ہیں دو، اور بھی دعائیں۔ اور ایک خاص بات آپ نوٹ کریں کہ یہ دعائیں ربنا کر کے ہیں، اے ہمارے رب۔ ہم بھی تو اس وقت جمع ہیں کہ یہ کام جو ہے، یہ پورا قرآن یہ اجتماعیت کو اجتماعیت بناتا ہے، حتیٰ کہ یہ کہ اگر استغفار کرو، جیسے پوری اجتماعیت اس نے اس قرآن کو پکڑا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کہیں کہیں ٹھوکر بھی لگ جاتی ہے، غلطیاں کمی کوتاہی ہوتی ہیں، ایک دم سے پہن کر رب کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کہ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر دی، ہدایت سے واپس اس کو نہ پھیر دی۔ اور یہ وہ دعا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، بار بار فرمایا کرتے ہیں، میں اور آپ کیا چیز۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا ہے تو پھر کہیں ہمارے دل پھر نہ جائیں اور کجی میں مبتلا نہ ہو جائیں، ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر، تو ہی حقیقتاً فیاض حقیقی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں۔
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد
اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں ان کا مال کچھ کام نہ دے گا نہ اولاد دوزخ کا ایندھن بن کر وہ رہیں گے ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تو ایک طرف اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی پیشین گوئی کر رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ بالآخر وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے اور ان کے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں بالآخر وہ مغلوب ہونے والے ہیں لیکن یہ دنیاوی مغلوب ہونا تو بڑی چھوٹی چیز ہے پھر اللہ تعالیٰ اصل خسارے کا تذکرہ کر رہا ہے اور پھر جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانا ہے تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا دیکھنے والے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن کے گروہ سے دو چند ہے بہت زیادہ ہے مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے دیدہ و بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے یہ ہوا تھا غزوہ بدر میں کہ مسلمان بالکل تھوڑے سے تھے، تعداد بھی کم تھی، وسائل بھی کچھ نہیں تھے، اور یہ کفار مکہ اور قریش یہ تگنی تعداد میں، اور صرف 200 گھوڑوں پر تو مشتمل ان کا گھوڑوں کا گویا دستہ تھا، اور ادھر 200 یا 100 گھوڑے، اور ادھر کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، گنتی کی چند تلواریں تھیں، ان کے پاس 70 اونٹ تھے، یہاں بمشکل 10 اونٹ تھے، یہ پورا مقابلہ تھا. لیکن اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا ہے کہ اس میں حق اور باطل اور سارے عالم عرب کی نگاہیں اس جنگ پہ لگی ہوئی کہ یہ بدر کا مار کا درپیش ہو رہا ہے. اب دیکھیں کیا ہوگا کہ یہ کفار تگنی تعداد میں جا رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی پشت پر نہیں ہے مسلمانوں کی تو یہ تحس نحس ہو جائیں گے. اور ابو جہل نے اس موقع پر لشکر کی وہ سپہ سالاری کر رہا تھا، خانہ کعبہ میں گیا، وہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے دعا مانگی کہ اللہ یہ مقابلہ درپیش ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا ان کے پاس ان رب ان کے ساتھ ہے، لیکن گویا کعبہ تو ہمارے پاس ہے، تو اللہ یعنی وہ بھی کعبے کی دعا پردہ پکڑ کے دعا کر رہا تھا. مشرک تھا نا، اللہ کو تو مانتا تھا، ایسا نہیں ہے اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ یہ لات بھی ہیں، یہ منات بھی ہیں، یہ حبل بھی ہے، فلاں بھی، یہ بت بھی ہیں، یہ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی پھر اس وقت اس کو بھی اللہ تعالیٰ یاد آ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کی پشت پناہی کی، اور بدر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مدد سے نوازتا ہے، اور دیدہ و بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. ہر دور کے، صرف اسی وقت کے لیے نہیں تھا، آج کے دور کے لیے جو بھی عقل رکھنے والے ہیں. اور عقل رکھنے والے کون ہیں؟ جو دراصل اس قرآن کو سمجھنے والے، اس پہ غور کرنے والے، آیات الہی اس پہ تدبر کرنے والے، ان کے لیے آج بھی وہ سبق اسی طرح پوشیدہ ہے. انسانوں کے لیے مرغوبات نفس بنا دی گئی ہیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، شیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں، بڑی خوش آئند ہیں یہ، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل ٹروتھ بتا رہا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، سب کے لیے پرکشش بنا دی گئی. اس میں پہلی چیز ہے خواتین، اور اس حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس نفسیات کا اور اس کمزوری کا، انسانی فطرت کی کمزوری کا جو فائدہ اس وقت یہ جدید دور اٹھا رہا ہے، شاید پہلے کبھی نہیں اٹھایا گیا. آپ دیکھیں رسالے بک رہے ہیں، رسالے کہاں بک رہے ہیں، تصویریں خواتین کی بک رہی ہیں، یعنی اس کمزوری کو ایکسپلائٹ جس طرح سے اس جدید دور نے کیا ہے، بڑا ہی یہ عجیب و غریب ہے، بہت سائنٹیفکلی، بہت سلیقے کے ساتھ، بڑی مہارت کے، بڑی چابک دستی اور چالاکی کے ساتھ ہر معاملے میں عورت کو بیچ میں گھسیٹا گیا ہے. بیچنا موٹر سائیکل ہے، اسکوٹر پہ بیٹھی ہوئی خاتون ہے. بیچنا جوتا ہے، خاتون کو اس پر رکھ دیا گیا ہے. بیچنا صابن ہے، خاتون کو اس پہ بنا دیا گیا ہے. یعنی خاتون اس طریقے سے خواتین کی ذلت جو ہے، جس طرح ٹھوکروں میں آ گئی ہے، جوتے کے تلے پہ خاتون، اور ڈبوں پہ خواتین، اور پیکٹ پہ خواتین، ہر چاروں طرف. اخبار بیچنے والے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، رسالے بیچنے والے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، اور اخبارات میں وہ جاپان میں اتفاق یہ ہوا کہ جاپانی اخبارات میں خواتین کی تصویریں ہر طرح کی بھری ہوئی ہوتی ہیں. میں نے وہاں ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کی خواتین اس پہ احتجاج نہیں کرتی کہ یہ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہر اخبار ان کی ایسی تصویریں شائع کر رہا ہے. ہم تو سمجھتے تھے پاکستانی لوگ ایسے، لیکن یہ ترقی یافتہ ممالک، اور وہ تصویریں جو بیان نہیں کی جا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کی خواتین تو کہتی ہیں کہ عورت تو ہے ہی, اس لیے اس میں تو ایک کشش ہے, اس کو تو ہر چیز دکھا دینی چاہیے. میں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن یہ پورا وہ دور ہے جس نے اس کو سائنس بنا لیا کہ اس کو کس کس طرح کہاں کہاں کیسے کیسے اس کمزوری کو استعمال کیا جائے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عورتوں بھی خواتین بھی خواتین کی ہی تصویروں والے رسالے زیادہ خرید رہی ہوتی ہیں ان کو بھی. تو یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ وہ بھی اسی طرف راغب ہوتی ہیں. تو اس لیے جو چیز مرغوبات نفس, اور اس میں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے, جو کچھ اس کے نتیجے میں عورت کی تذلیل ہو رہی ہے, وہ سب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. لوگوں کے لیے مرغوبات نفس, عورتیں, پھر اولاد, اولاد کو بھی, اور آج کے دور نے اس کو بھی ایک سائنس بنایا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں, کمزوری ہے نا, تاوان لیا جائے. اور یہ کوئی جاہل نہیں کر رہا ہے یہ کام, پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ اس کے اندر موجود ہیں کہ انسانوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے. اور بھی دس طرح کے حربے, سونے چاندی کے ڈھیر, یہ بھی انسان کی کشش ہے. فلاں چیز خرید لو, اس میں ایک نمبر نکل آئے گا, ایک کلو سونا مل جائے گا. اب کیا ہوا, ڈبا ایک خریدنا تھا, دس خرید لیے کہ سونے, ایک کلو سونا مل جائے گا, سونے کا بسکٹ مل جائے گا. مذاق ہے, سونے کے جیسے پتے, درختوں پر پتوں کی بجائے سونا لگ رہا ہے. لیکن انسانی یہ کمزوری ہے. تو یہ سارے حربے ہیں جو خاص کر یہ جو کاروباری ذہنیت ہے وہ پورا اس کا استعمال کر رہی ہے, پوری طرح اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے, اس سے ناجائز فائدہ. اور اس طرح کے نمبر کے, اس پہ نمبر نکل آئے گا, ایک کلو سونا نکل آئے گا, اس میں یہ انعام نکل آئے گا, اس میں وہ چیز نکل آئے گا, کروڑ پتی بن جاؤ گے, ڈبل کروڑ پتی بن جاؤ گے. یہ ساری کیا, یہی چیز ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ. اور یہ ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ جدید دنیا میں اس سے زیادہ ہے. یعنی ہر آدمی, مرد ہو عورت ہو, مرد کی جیب میں, عورت کے پرس میں ٹکٹ ہوگا لاٹری کا. ارے بھائی, $5 کا تو لینا تھا, لے لیا ہے $5 کا, اور اگر نمبر نکل آیا تو $1,00,000 مل جائیں گے. لیکن وہ لاٹری کا جو کاروبار کر رہے ہیں, انہوں نے تو اس کے ذریعے سے $1,00,000 جمع کیے, اور لوگوں کو کتنے دیے, $1,00,000. سارا امریکہ بیوقوف بنا ہوا ہے, ہر آدمی بیوقوف بنا ہوا ہے. یہ کمزوری ہے کہ اچھا کسی طرح ایک ہٹ لگے اور فوراً ہی ایک کلو سینا ہو جائے, سونا ہو جائے, ایک شاٹ لگے اور فوراً ہی اس کو $1,00,000 مل جائے. یہ ایک ایسی طلب ہے, ایک ایسی حوث ہے. حوث نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نو انسان کو. محبت کا بیان ہو جا, اخوت کی زباں ہو جا. تو اس کمزوری, یہ مرغوبات نفس ہیں, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس کا استعمال کرے, اس کو ٹھیک طریقے سے بڑھتے بھی, بلکہ حدیث میں آتا ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کسی کو دیا تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہے اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو, نہیں, اس کا اظہار بھی, یہ شکر کا وہ ہے. لیکن ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا میں اس کمزوری کا فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے. پھر آگے اس کی علامتی طور پر فرمایا, چیدہ گھوڑے, مویشی اور زرعی زمینیں, یہ سب بڑی خوشائن بنا دی گئی ہیں. یعنی اس میں تینوں چیزیں آ گئیں, زن, زر اور زمین. ساری دنیا میں مشہور ہے کہ یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو بڑی حقارت کے ہیں, یہ دنیا کا مال و متاع ہے, چند روزہ, کوئی گویا اس کی حیثیت نہیں ہے. واللہ عندہ حسن الماء, حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. یہ تو ہاتھ کا میل ہے, یہ تو بالکل عیش کے چکر میں لوگ پڑتے ہیں, ایسا لگتا ہے کھجلی کا مرض لگ گیا. کھجلی کے مرض میں کیا ہوتا ہے, آدمی کھجلاتا ہے, ذرا مزہ آتا ہے, تھوڑی دیر میں اور زور سے کھجلی, پھر کھجلاتا ہے, پھر اور مزہ آتا ہے, پھر اور زور سے کھجلی اٹھتی ہے, تاکہ سارا جسم زخم زخم ہو جاتا ہے, پھر خودکشی, نفسیاتی مریض. یہ ہے یہ دنیا. اور جنت کیا ہے؟ جنت وہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں تمہارے نفس کی اشتہا سیٹسفیکشن ہوگا. یہاں تو لوگ چکروں میں پڑتے رہتے ہیں اور مصیبت پاڑتے رہتے ہیں اور نفسیاتی مریض ہوتے رہتے ہیں، تو حقیقت میں جو بہتر ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. کہو میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ، لیکن ہے وہ کن کے لیے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں، وہ تقوی جو ابھی یہ رمضان میں ہم نے پایا ہے، بچ بچ کر، احتیاط کے ساتھ، دیکھ بھال کر، سمجھ سمجھ کے چلنا. جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی. اور پاکیزہ زواج، یہاں پھر اس کا تذکرہ ہے، پاکیزہ زواج، کہ نیک مرد کے لیے نیک عورت اور نیک عورت کے لیے نیک مرد، یہ وہ ایسی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ کرتا ہے. ربنا، اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک انہیں بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک کون بنے گا؟ یہ جو ازواج مطہرہ پاک، اور یہ پاک ازواج جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حورے بہتر ہیں یا یہ ہماری خواتین؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری نیک خواتین، حوروں کا کیا مقابلہ؟ یہ وہ خواتین ہیں جو نمازیں رکھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صبر کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، ان کا کیا مقابلہ حورے کریں گے؟ یہ ہے ازواج المسلمات، یہ وہ دولت ہے جس کا اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ کرتا ہے. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کر اس کی رضا، وہ جب راضی ہو جائے تو پھر تو سارے غم غلط. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتیں دے دے گا، اور پھر آخری نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا دیدار کرائے گا، سب سب کچھ بھول جائے گا کہ کیا نہریں تھیں اور کیا باغات تھے اور کیا رمان تھے اور کیا گوشت تھا، سب بھول کے اللہ تعالیٰ خود ایک ایسی. تو اس لیے رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے رویے پر نظر رکھے ہوئے ہے. بھوک لگتی ہے، روزے میں بھوک پیاس ہے، حلق خشک ہوتا ہے، گھر میں مشکل ہے، باہر پریشانی ہے، واللہ بصیر بالعباد، گہری نظر کو رکھے ہوئے ہے. یہ اگر انسان کو خیال رہے تو بڑی تقویت اس کو ملتی ہے، صبر ملتا ہے، حلاوت ایمانی پاتا ہے. پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک، پھر دعا دے. اس سورہ میں کئی دعائیں ہیں اس طرح، اور دعائیں ساری اجتماعی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. اور صرف دعائیں، یہ دعائیں کرنے والے نہیں ہوتے کہ دعاؤں کے ہی سہارے پہ جیتے ہوں، عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کیا عمل کرتے ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار ہیں، فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے والے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں صبر بھی کرتے ہیں، سچائی اختیار کرتے ہیں، فرما برداری ہر ہر معاملے میں اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر رات کی آخری گھڑیوں میں اس سے مغفرت بھی طلب کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں. یہ گھڑیاں آج کل ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہر رات ہم اس اثار سحر کے وقت جاگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور یہ استغفار بدکار خطا کر، یہ نیکوکار کر رہے ہیں، یہ ان کی خود علامت ہے، یہ نیک لوگ ہیں کہ جو راتوں کو اپنے رب سے دور ڈرتے رہتے ہیں. اور یہ ہے وہ کیفیت، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت تھی کہ اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر سب جہنم میں چلے گئے، تو اللہ کی رحمت سے میں توقع رکھوں گا کہ شاید وہ میں ہوں. اور یہ اعلان ہو ایک آدمی کو چھوڑ کر سب جنت میں چلے گئے تو اپنے عمل کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کہیں میں ہی نہ ہوں. میں والمستفرین بالاصحاب, یعنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی دل ڈرتا رہتا ہے, کانپتے رہتے ہیں, استغفار کرتے رہتے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں, فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے, وہ انصاف پر قائم ہے, اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے, جنہیں کتاب دی گئی ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. کتاب ہمیں بھی دی گئی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سرے تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کر لی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے, اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچانے دینے کی ذمہ داری ہے, آگے خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے معاملات دیکھ لے گا. تم اس کے مکلف اس طرح نہیں ہو کہ ضرور کان پکڑ کے لوگوں کو سیدھے اور جنت کے راستے پر لے جاؤ اور صراط مستقیم پہ لے جاؤ. تم ان تک پہنچاؤ اپنی بات, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, پہنچا دینا اصل میں آپ کی ذمہ داری. واقعی پھر یہ لوگوں پر ہے قبول کرتے ہیں, یعنی پہنچانے کا حق ادا کر دینا یہ ذمہ داری ہے. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ, حکمت بھی ہو اس میں, اچھی گفتگو بھی ہو, اچھی تدابیر ہو, یہ سب ہو, لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہیں تھی, پھر ہم پر کیسے ہوگی؟ آگے اللہ اپنے بندوں کے معاملات خود دیکھنے والا ہے.
ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھے ہیں ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو کون لوگ جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں لیکن پیغمبر تو اب نہیں آئیں گے تو اب کیا ان کے وارثین ہوں گے ان کے مشن کو لے کر چلنے والے ہوں گے ان کے بارے میں پھر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جائیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستے کا حکم دینے کے لیے اٹھیں ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ان کا حال کیا ہے انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے اور ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں نہ چھوئے اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے یہ غلط فہمی ہمارے یہاں بھی ہو جاتی ہے بعضوں کا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ پھر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقین ابھی تو یہ ادھر ادھر کی ہیرا پھیری اور بات بنا کر اور اپنی امانی تمناؤں کا اظہار کر کے یہ کام چلا رہے ہیں کیا ہوگا اس روز جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے اور اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے بھلائی تیرے اختیار میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت بیان کی گئی ہے یہ جو بہت سارے فیصلے ہوتے ہوئے انسان دیکھتا ہے دل چھوٹا کرتا ہے یہ آیات پڑھ لیا کرے مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار اور مددگار ہرگز نہ بنائیں جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں یعنی دوستی تو صرف اہل ایمان سے ہونا چاہیے گزارے لائق تعلق ہو سکتا ہے یا پھر یہ اگلی بات فرمائی کہ ہاں یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو اس کی گنجائش ہے مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے یہ نہ ہو کہ دوستی کر لو تعلق کر لو بہانہ یہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظلم سے بچنے کے لیے ذرا تعلقات رکھے جا سکتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو اور خیال رکھو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے اللہ کے خیال کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنا جائزہ لیتے رہو کہ فی الواقع اس سے ڈر رہے ہو یا وقت گزاری کے لیے راستہ بنانے کے لیے تعلق رکھا ہوا ہے، یا اسی کو قادر مطلق سمجھا ہوا ہے اور اسی سے کہ یہی سپر پاور ہے اس لیے اور تمہیں اسی کی طرف بلاخر پلٹ کر جانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے. وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا، کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، کاش. اس روز انسان یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش ابھی یہ دن دور ہوتا تاکہ وہ کچھ اب کر کے آ جاتا، لیکن وہ تو وہ گزر چکا ہوگا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے، بہت اس کا چاہنے والا ہے، بہت پسند کرتا ہے.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین ذرية بعضها من بعض والله سميع علیم. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرما دے. محبت اللہ کی چاہیے تو راستہ کیا ہے؟ فتبعونی، میری اتباع کرو. اور اتباع اطاعت نہیں ہے، یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. اطاعت کا تو تذکرہ بھی آگے آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں، یعنی یہ کفر لا یحب الکافرین، یہ لفظ استعمال اللہ تعالیٰ اس کام کو کفر قرار دے رہا ہے. تو اطاعت نہ کرنا تو کفر ہے, لیکن تحبو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. مغفرت اور گناہوں سے معافی کا ایک ذریعہ یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, ان کی اتباع کرو. یہ اتباع حکم نہیں ہے, اور یہ پیروی ایسی بھی نہیں ہے کہ لازمی ہے. لیکن کون ایسا ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا چاہے؟ وہ جو ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے, واقعات تو بے شمار ہیں, لیکن وہ ایک دیہات سے ایک صحابی اٹھ کے آئے, شاید ایک ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ عرب کی تپتی ہوئی ریت میں اور تپتی ہوئی دھوپ میں ان کا گریبان کھلا رہتا ہے, اور یہ سینے کی ان کی جو کھال ہے سیاہ ہو گئی, اس دھوپ نے اس چمڑی کو بالکل سیاہ کر دیا. کسی نے کہا کہ اے بندے خدا, یہ اپنا ذرا بٹن اوپر کے بند کر لیا کرو, تمہاری بالکل چمڑی سیاہ ہو گئی ہے, دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے. کہنے لگا کہ زندگی میں ایک ہی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی, اور جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ کا سینہ کھلا ہوا تھا, یہ اوپر کا حصہ کھلا ہوا تھا, بس اس کے بعد سے ہاتھ جاتے ہی نہیں ہے, بند ہی نہیں ہوتا. کیا کیفیت, یہ محبت بھی ہے اور یہ اتباع بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ محبت ہی نہیں کرے گا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا, خطاؤں سے درگزر کرے گا. وہ بڑا معاف کرنے والا اور غفور ہے اور رحیم ہے. ان سے کہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کرو, یہ اطاعت ہے, یہ تو لازمی چیز ہے. پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو رسول کی اطاعت سے انکار کرنے والے ہوں, اس کے کافر ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, ایسے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کر سکتا. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا. جملے کا آغاز تو اس سے ہو رہا ہے, لیکن آگے تذکرہ خواتین کا تذکرہ ہے. کیسی عالی مرتبت خواتین ہیں یہ. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے, اور وہ اس وقت بھی سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی. اب اس میں بھی دو روایات ہیں, کہ ایک تو یہ کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گویا نانا کا نام عمران تھا, اور ایک یہ کہ آبا و اجداد میں سے ہی کوئی تھے. یا وہ اس وقت بھی سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار, میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں, وہ تیری ہی کام کی, وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہو, میری اس پیشکش کو قبول فرما, تو سننے اور جاننے والا ہے. کیسی دعا وہ خاتون مانگ رہی تھی. بچوں کو لوگ آرزو تمنا کرتے ہیں کہ آئے اور میری خدمت کرے, سہارا بنے, اور یہ کس کی خدمت کرے؟ اللہ کی خدمت کرے, تیری نظر کرتی ہوں, تیرے ہی کام کے لیے وقف ہو, اور میری اس پیشکش کو قبول فرما لے, تو سننے اور جاننے والا ہے. اور پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا, مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے. یعنی بچی پیدا ہوئی تو وہ جو روایت تھی یہ شاید ہمیشہ سے ہے, بچی کو دیکھ کر وہ پریشان ہوں کہ اچھا یہ بچی کیا کرے گی. لیکن بچی نے ان کی وہ کچھ کر دیا کہ جو مرد نہیں کر سکی, اور کہنے لگی کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی, حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی, اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے, اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دی. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا. اس لڑکی کو قبول فرما لیا، اسے بڑی ہی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا نبی. اور زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو زکریا علیہ السلام نبی تھے، اور مریم کیا مقام ہے ان کا کہ وہ ان پہ رش کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس؟ اس میں بھی دونوں تاویلیں ہیں، ایک تو ایک رزق جو ظاہر الفاظ سے ظاہر ہے، ایک دوسری بھی لوگ اس کی تاویل کرتے ہیں کہ وہ علم اور حکمت کی جو بات وہ کرتی تھی اس پہ حضرت زکریا حیران ہوتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا. وہ جواب دیتی ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. اور یہ حال دیکھ کر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے. جواب میں فرشتوں نے آواز دی کہ جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے تجھے یحییٰ کی خوشخبری دی، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا اور اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا. زکریا نے کہا پروردگار میرے ہاں بھلا لڑکا کیسے پیدا ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے. جواب ملا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان اصول اور ضوابط ہیں، یہ سارے ضابطے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جب وہ چاہتا ہے توڑتا ہے، معجزہ اسی کا نام ہے. جب وہ چاہتا ہے آگ جلانے کی صلاحیت ہے، لیکن قلنا یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، باغ بن جا ابراہیم، الٹ گئی تھی. اور یہاں پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں بوڑھا ہوں، بیوی بانج ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. پھر انہوں نے عرض کیا کہ مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
پھر وہ وقت آیا جب مریم سے وہی لڑکی جس کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا تھا پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا کمال کی وہ خاتون تھی اسی لیے بعض لوگوں کا خیال ہے جو کہ یہ عمومی نہیں ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبیوں میں سے تھی لیکن بالعموم یہ بات نہیں ہے جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی ہے پاکیزگی عطا کی ہے اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے اے مریم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے اس کے آگے سربت وجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں اس کے ساتھ تو بھی جھک جا ورکئی مار را کے اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہے اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا ان کی اس کیفیت یعنی کیا پاکیزگی تھی کیا طہارت کیسی عفیفہ تھی کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کی سرپرستی ہم کریں لیکن اس عفیفہ وہ جس کی پاکیزگی کی لوگ قسمیں کھاتے تھے آزمائش کو کس آزمائش سے دوچار ہوئی اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ ایک مرد صالح ہوگا یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا کس قدر پریشانی ہوئی ایک وہ خاتون نیک پرہیزگار عبادت گزار لوگ اس کی سرپرستی کے لیے قرا ڈال رہے تھے اور اب کیفیت یہ ہونے جا رہی ہے کہ اس کے ہاں بچہ ہوگا اور وہ پریشانی کے عالم میں کہہ رہی ہے پروردگار میرے ہاں کیسے ہوگا جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے یہاں پر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ بچہ پیدا ہوگا جس کو سن کے وہ پریشان ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ دنیا میں اور آخرت میں معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا اور لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا گہوارے میں پنگوڑے میں اپنے وہ کلام کرے گا اور بڑی عمر کے پہنچ کر بھی یہاں پہ جو الف لفظ استعمال ہوا ہے فی المہد و کہلا یہ جو کہولت کی عمر اور کہولت کی عمر یہ 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اٹھا لیے گئے وہ تو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تو یہ 40 سال کے بعد کیسے گفتگو کریں گے اور کیسے بات کریں گے؟ اسی سے یہ دلیل بنتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے آنا ہے اور پھر وہ کہولت کی گویا عمر کو بھی پائیں گے اور اس عمر میں پہنچ کر گویا لوگوں سے بات بھی کریں گے، تو لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ اور یہ سن کر مریم بولی، پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تورات و انجیل کا علم سکھائے گا۔ اس میں بھی بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم کا مطلب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور کتاب یہ بھی ملے گی انہیں، اور تورات اور انجیل کا تعلیم، اور ورنہ دوسری طرف نبوت اور حکمت اور تورات اور انجیل، یہ دونوں چیزیں بیان کی جاتی ہیں علماء کی جانب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا، اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے، وہ یہاں پر تفصیل موجود نہیں ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں حضرت مریم لوگوں کے سامنے بچے کو لے کے آئیں، اور ظاہر ہے وہی ہوا جو ہونا تھا، مریم تمہارے بچہ، تم تو بڑی پاک بنتی تھی، تمہارا تو خاص، یعنی وہ سب جملے، اور حضرت مریم نے بجائے اس کے خود کہیں بچے کی طرف اشارہ کیا اور بچہ بول پا، تو وہ سب اس وقت یہاں پہ تفصیلات نہیں ہیں، وہ آگے آئیں گی۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بنے گا، میرا کمال نہیں ہے، اسی طرح میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، اور اسی کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، دیکھو میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی یہ سارے معجزات، کمالات، مردوں کو زندہ کرنا، اندھے کو بینا کرنا، کوڑی کو ٹھیک کرنا، یہ سب کر کے کہہ یہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی بندگی کرو، البتہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی اطاعت کرو، میری بندگی نہیں ہوگی، بندگی اللہ کی ہوگی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، نحنو انصار اللہ، اہل ایمان کو بھی اسی طرح آگے پکارا گیا ہے سورہ صف میں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم، یعنی اللہ کے آگے سر تاج جھکا دینے والے ہیں۔ اور وہاں بھی لوگ دعا کرتے ہیں، مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے، اور رسول کی پیروی قبول کی، اور ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے، فاکتبنا مع الشاہدین، ومکروا ومکر اللہ۔ پھر بنی اسرائیل نے مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالے چلنا شروع کی، ان کو سولی پر اور پھانسی پر چڑھانے کی تدابیر اختیار کی، ومکروا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چال انہوں نے چلی نہیں، ومکر اللہ، جواب میں اللہ نے اپنی تدبیر خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، وہ سب سے بڑھ کر چال چلنے والا ہے، بھول جاتے ہیں ہم اس کو. بہت سارے واقعات معاملات ہوتے ہیں، انسانی فطرت ہے، دل بیٹھتا ہے اور حزن اور ملال کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن بھول جاتا ہے آدمی واللہ خیر الماکرین، وہ سب سے بہتر چال چلتا ہے. اور اس نے اپنی چالوں کو جگہ جگہ قرآن میں بتایا ہے کہ کیا کیا اس نے فرعون کے ساتھ، کیا کیا اس نے یوسف کے بھائیوں کے ساتھ، کیا کیا اس نے لوط اور اس کی قوم کے ساتھ، کیا کی کس طرح سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ سب سے بہتر چال چلتا ہے. اور وہ کیا چال کیا تھی؟
إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی کہ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، انی متوفی کا و رافی کا الیہ، تجھے اٹھاؤں گا رفت دوں گا، یعنی یہ غیر معمولی الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، رافی کا اٹھا لوں گا، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے، یعنی ان کی معیت اور ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا، پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اور اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا. جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے. اور خوب جان لو کہ اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا اور ہو گیا. یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں. یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ یہاں ایک طرف تو یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرح ہے، تو آدم علیہ السلام کو بیٹا کیوں نہیں بناتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بیٹا بناتے ہو؟ آدم علیہ السلام تو ٹھیک ایک ایسے طریقے سے پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں کہیں اور کسی کا دخل ہی نہیں، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو پھر ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے، تو آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام جی، گویا اس طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ تو اصل حقیقت یہ، اور اسی بنیادوں پر اور انہی حوالوں سے یہ اہل کتاب جو تھے ان میں ایک یہ بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج کرتے تھے، جواباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک چیلنج دیا کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر ایسا کرو کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بیویوں اور بچوں کو بھی لے کر آ جائیں اور پھر خود خدا سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک وہ بات ہے جو قرآن کے ذریعے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اور ایک وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت ہے جو وہ عیسائی بیان کر رہے تھے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیلنج دیا، لیکن پھر وہ لوگ اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ خداوند نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفسد ہونا صاف کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہے ہی۔
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو، گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ حکمت کلمۃ سوا مشترک، یہ دعوت اور دائی کو یہ پہلو سامنے رکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی قدر مشترک گنا کر بات کرنے کی گنجائش ہو اور قریب لانے کے لیے کوئی گنجائش بنتی ہو تو اس کا حوالہ یہاں اسی حکمت کا گویا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے اہل ایمان کے لیے ہے. اے اہل کتاب، پھر فرمایا اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے دین کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں، تورات انجیل بعد میں آئی ہے، اس بارے میں تم جھگڑتے ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی، یعنی تورات اور انجیل بعد میں آئی اور یہ کہتے تھے ابراہیم یہودی تھا، ابراہیم عیسائی تھا. تو اسی کو کہ وہ تو تورات اور انجیل اور یہودیت اور عیسائیت کا وجود نہیں تھا، لیکن تم انہیں بناتے ہو. جیسے آج بہت ساری چیزیں ہم نے مسلمانوں کی بنا دی ہیں جو پہلے وجود ہی نہیں تھا. یہ جو سارے فرقے ہیں، یہ تو سب جدید پیداوار ہیں، کہ وہ کیا دیوبندی، بریلوی، حنفی، کیا کیا، یہ سب، ورنہ تو صرف مسلم تھا. یہ سب چیزیں بات کی پیداوار ہیں، لیکن آج مسلمانوں نے بھی ان چیزوں کو ایسا آنا کا مسئلہ بنا لیا ہے. کوئی اگر کہہ دے کہ میں صرف مسلم ہوں تو اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ کوئی دیوانہ ہے، حالانکہ یہی بات ٹھیک ہے جب تک وہ کچھ اپنی اور شناخت نہ کرے. نہیں نہیں، میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، اہل حدیث ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھا، حنیفم مسلمہ، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا. ابراہیم سے نسبت ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی. اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہیں. اے ایمان والو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے اے اہل ایمان کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، اس وقت بھی چاہتا تھا اور آج بھی. یہ سارا جو میڈیا کا سحر ہے، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ جو سارے چینلز ہیں، اسٹار اور سو اینڈ سو، یہ سارے اسٹار چینل اور یہ سب یہودیوں کی ملکیت ہیں. وہ چاہتے ہیں راہ راست سے ہٹا دیں، کل بھی یہ چاہتے تھے، آج بھی، مگر وہ درحقیقت اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے، مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ ویسے اہل کتاب کا رخ زیادہ تر عیسائیوں کی طرف ہوتا ہے. اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر پیش مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ یہ سارا مضمون اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے.
وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
اور پھر فرمایا اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو شاید اس ترکیب سے لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں کیسی شاندار سازش تھی یعنی یہ جو ذہنیت ہے اب وہ دیکھ رہے تھے کہ جو ان کی بات قبول کر لیتا ہے پھر انگاروں پہ اسے لٹا دیا جائے تپتی ریت پہ گھسیٹ دیا جائے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کیا کیا جائے اس لیے یہ سازش کی جائے کہ اچھا ہے ساتھ رہو دن بھر اعلان کرو اس دعوت کو قبول کرنے کا ایمان لانے کا اور پھر ساتھ رہنے کے بعد شام کو کہو کہ نہیں مزہ نہیں آیا بڑا کمزور بڑا ٹھیک نہیں ہے صورتحال دن بھر ہم نے ساتھ گزارا ہے ہمیں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی یعنی پہلے ایمان لانے کا اعلان کرو اس کے بعد پھر نکلنے کا ارتداد کرو اسی بنیاد پر یہ جو ارتداد کی سزا انہی سازشوں کو روکنے کے لیے کہ یہ جو ایک یہودی ذہنیت کی سازش ہے اور اس پوری یہود و نصارہ کی کہ اس کو مشکوک کیسے کیا جائے کہ صبح اعلان ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ اور ایک کنفیوژن کریٹ کر دو ایک پریشانی سے دوچار کر دو کہ اچھا عجیب و غریب دین ہے لوگ چھوڑ رہے ہیں اس کو تو اسی لیے پھر اسی سازش کا قلع قمع کرنے کے لیے مرتد کی سزا گویا آئی ہے تو اس لیے کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ شاید اس ترکیب سے ایمان والے پھر جائیں نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے جسے چاہے عطا فرمائے وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اس کے لیے مقرر اور مختص کر لیتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم وہ بڑا فضل کرنے والا ہے اور اس کا یہ فضل قیامت تک جاری رہے گا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا یعنی اس میں کچھ اچھے لوگ بھی اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پر ہی سوار ہو جاؤ۔ تو ہر جگہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ان اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اور دائی کو ہر وقت پوری معاشرے اور اپنے دائیانہ میدان میں ان اچھے لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ہر انسان میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہوتا ہے، اس خیر کو اس طرح بیان کرنا چاہیے جس سے وہ دعوت کی طرف آئے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جن کو ڈھیر عطا دے دو تو بھی وہ ہڑپ کر جائیں، بے ایمانی کریں، اور بعض ایسے ہیں یعنی جن کو ڈھیر بھی دو وہ پورے کا پورا واپس کر دیں، اور بعض ایسے ہیں ایک دینار بھی دو تو بھی اس کو وہ غائب کر جائیں۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی موافقہ نہیں۔ آج بھی ان کے یہاں یہ ہے کہ یہ جو امی ہیں ان کو جو چاہو، یہ گھوڑے گدھے ہیں، یہ مویشی ہیں، ان کے ساتھ جو چاہو کرو، جس طرح لوٹو کھسوٹو، ان کا خون کرو، انہیں بے وقوف بناؤ، یہ آج بھی یہی ہے ان کا۔ اور یہ بات وہ محض جھوٹ گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے بات پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ تین میں کے ایک رب، ربوبیت میں ان کو شامل کرتے ہیں، تو یہ اس طرح اشارہ ہے کہ نبی اس کفر کی دعوت لوگوں کو دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے
کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی یہ عالم ارواح میں انبیاء سے الگ سے عہد لیا گیا ہے یہ اس کا تذکرہ ہے سارے انسانوں سے بھی لیا گیا ہے کہ الستو بربکم قالو بلا جس کا سورہ اعراف میں تذکرہ آئے گا اور یہ تذکرہ یہاں ہے کہ انبیاء سے الگ سے عہد لیا گیا ہے یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار اللہ ہی کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی ہیں ہم ان کے درمیان تک فرق نہیں کرتے ہم تو اللہ کے تابع فرمان اور مسلم ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا ہو حالانکہ وہ خود ہی اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین کی اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فتیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار وہاں نہ پائیں گے.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یہاں سے چوتھا پارہ شروع ہوا ہے. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو, اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اور اس آیت کے حوالے سے صحابہ نے جس طرح قربانیاں دیں, خرچ کیا, یہ بعد میں کسی وقت موقع ہوا تو اس کا تذکرہ آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھی, البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات پیش کرو, اس کی کوئی عبارت. اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گڑھی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں. کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے, اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی تھی, اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا. اس میں کھلی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے, اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. آج بھی ایسا ہی ہے. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے, اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. صاحب استطاعت ہو اور حج نہ کرے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے یا کس حالت میں مرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو, جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہو, اور چاہتے ہو کہ وہ بھی ٹیڑھی راہ پر چلے. حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو، گویا ان کی کتابیں گواہ ہیں، تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے، تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا، وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ الى صراط مستقیم۔
یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس سورة آل عمران کا 11th رکوع ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہاں پر اب قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو ہدایات دی جا رہی ہیں، بلکہ بعض سے اس موقع پر ایسے آئیں گے کہ جو محسوس ہوگا کہ اب یہ رہتی دنیا تک کے لیے امت مسلمہ کو ہدایات دی جا رہی ہے، وہ امت جو تشکیل پا چکی ہے، وہ امت جس کے لوگ اعلان کر رہے ہیں اور جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان تو وہ ہیں جو سب سے شدید محبت کسی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، وہ امت جس کو بتا دیا گیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرو۔ اسی امت سے اب کہا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خیال کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ خالی خولی محبت کا دعویٰ، خالی خولی محبت کا اعلان، اس سے بات نہیں چلے گی، بلکہ اب جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کا خیال بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو خوف ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ ان معنوں میں خوف نہیں ہے کوئی خوفناک چیز اور کوئی خطرناک چیز انسان کو نظر آئے تو اس سے وہ خوف کھانے لگے، یہ تو محبت کرنے والوں کا خوف ہے کہیں وہ ہستی جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔
وہ محبوب حقیقی اللہ تعالی وہ ناراض اس کی جو فکر لاحق ہوتی ہے. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور کبھی کسی صحابی کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ٹھیک سے دیکھا نہیں، یا وہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، بس اس کا تو چین اجڑ جاتا تھا اور اطمینان غارت ہو جاتا تھا اور وہ فکر میں پڑ جاتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ٹھیک سے دیکھا نہیں، محبت بھری نظر مجھ پہ نہ پڑی. تو تقویٰ کی فکر کرنے والے کی کیفیت تو دراصل یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے. کتنا حق ہے؟ محبت میں حقوق بتائے جاتے ہیں، کوئی حد بتائی جاتی ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ حج میں ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جیسا کہ حق ہے. تو یہ حق ان لوگوں کو جو رضا کارانہ طور پر اور محبت کے اور عشق کے حوالے سے کسی سے جڑے ہوں ان کو حدود نہیں بتائی جاتی، ان کو یہ حق کہ یہاں پہ آ کے رک جاؤ، وہ تو پھر موقع ہو تو جہاں تک جا سکتے ہوں جائیں، اور پھر زندگی کے معاملات میں ہم بہت ساری مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہماری محبت ہے، ہماری اپنی اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے، دوست احباب سے محبت ہے، کیسی فکر رہتی ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کے لیے یہ اور یہ چیزیں لے کر آؤں. یعنی آدمی خود فکر کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے کہ اس کی خوشنودی کے لیے کیا کیا جائے اور اس سے ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ سے گویا اس طرح جڑے رہو، ہر وقت خیال رکھو کہ وہ تو کہیں ناراض نہیں ہو رہا، اور بندہ مومن ہر وقت چوکنا رہتا ہے جس طرح اس روزے میں چوکنا ہے، خیال رہتا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے، یہ وضو بھی ٹھیک سے ہونا چاہیے، بے احتیاطی نہ ہو جائے، حلق سے نیچے قطرہ چلا گیا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، غسل بھی ٹھیک سے ہونا چاہیے، کوئی بے احتیاطی کو اس میں پانی منہ میں اس طرح نہ چلا جائے. بس تقویٰ کی کیفیت گویا یہ ہے کہ چوکن نہ رہے. اور پھر فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، اس کے مسلم ہو. اور موت جیسا کہ پہلے بھی تذکر آیا تھا، موت کب آئے گی بتا کر آئے گی، زندگی کے ہر لمحے میں چوکنے رہو کہ جب جب موت آئے، اللہ سے ملاقات کا موقع آئے، بس اس حال میں حاضر ہوں کو وہ راضی ہو، اس کی اطاعت کر رہے ہیں. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. سب مل کر اللہ کی رسی، یہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ اس پہ بالعموم اور تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، یہ قرآن حکیم. لیکن اس کو تو ہم الگ سے اور اکیلے بھی تلاوت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ سب مل کر، اب تم تک ایمان پہنچ گیا ہے، یہ پیغام پہنچ گیا ہے، یہ پوری دعوت پہنچ گئی ہے، یہ امت اس بنیاد پہ، قرآن کی بنیاد پہ وجود میں آ گئی ہے، اب جمیاں واعتصموا بحبل اللہ جمیاں، سب مل کر، اکیلے اکیلے بات نہیں بنے گی، تنہا تنہا اس کو پکڑ کر اور اس پر عمل کرنے اور اس کو لے کر چلنے کی کوشش کرو گے تو یہ نہیں ہو سکے گا. سب مل کر، اور یہاں یہ اشارہ بھی گویا ملتا ہے کہ یہ قرآن اس کی دعوت دے رہا ہے کہ سب مل کر، پوری اجتماعیت، پورا ماحول، پورا معاشرہ مل کر اگر کوشش کرے گا تب اس قرآن کے نظام کو لے کر چلے گا. اس کے قرآن احکامات جو پہلے بیان ہوئے، سورہ بقرہ میں تفصیل سے آئے، سورہ آل عمران میں آئے، اور ابھی سورہ نساء میں آنے جا رہے ہیں، یہ سب مل کر اگر کریں گے تو ہو سکے گا. گویا یہ کتابی کا نام نہیں ہے، یہ ایک نظام کا نام ہے. یہ ایک ماحول کا نام ہے، یہ ایک پوری اجتماعیت کا نام ہے۔ اس لیے سب مل کر اللہ کی رسی کو، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن تو موجود ہے، پڑھا بھی جاتا ہے گھر کی تنہائیوں میں اور مسجدوں کے اندر، لیکن چونکہ سارا معاشرہ مل کر اس قرآن کو اس طرح نہیں تھام رہا جس طرح اور بہت ساری چیزوں کو تھام رہا ہے۔ اس قرآن کو اور حبل اللہ کو اس طرح تھام لے تب اس کے اصل کمالات، برکتیں اور رحمتیں شروع ہوں گی۔ اور ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑھو، الگ الگ فرقوں میں نہ، اس قرآن کی بنیاد پہ بعض لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں تفرقے میں، فلاں فرقہ اور فلاں فرقہ، تو فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس طرح پھر تمہاری قوت تقسیم ہو جائے گی، دوسروں کا فائدہ بلکہ دوسروں کی سازش ہوگی یہ۔ اس لیے ولا تفرقوا، اور پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے یہ بات اور یہ آیت اسی طرح سے ہے۔ اس زمانے میں اوس اور خزرج اور جو قبیلے تھے سالوں لڑائیاں چلتی تھیں، لیکن اس قرآن نے آ کر ان کٹر دشمنوں کو جوڑ دیا، بھائی بھائی بنا دیا، اور بالکل جو ایک دنیا جہنم بنی ہوئی تھی اس سے نکال کر اس میں بچا لیا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اس طرح اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں فلاح کا سیدھا راستہ مل جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ یہ کچھ لوگ کیوں ہونا چاہیے؟ آگے تو کہا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہونا للمنکر۔ تو مفسرین نے اس حوالے سے دو پہلو بیان کیے ہیں، ایک تو یہ کہ ساری اجتماعیت اور پورا معاشرہ اور پوری امت اگر یہ کام نہ کر سکے تو کم از کم کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو ساری دنیا کے چکر کو چھوڑ کر اس کام میں لگیں اور ان کے ذریعے سے یہ دعوت پھیلے۔ لیکن ایک پھر دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے خلافت کی طرف، یہ اشارہ ہے اس لیے کہ اس میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، امر کا یا مرون بالمعروف و ینہون عن المنکر، اور اس میں قوت کا بھی گویا پوشیدہ اشارہ موجود ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ ہوں، ایک تمہارے نمائندے ایسے ہوں جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، اور یہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہو گیا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ نعمت ایمان پانے کے بعد، یہ ان لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جو کفار ہیں، یہ ان لوگوں کا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر شروع کیا گیا ہے، آغاز کیا گیا ہے، اور انہی کو کہا جا رہا ہے کہ نعمت ایمان مل گئی تھی، پھر تم نے اس سے منہ موڑا، پھر تفرقے میں پڑے، پھر ان چیزوں میں پڑ گئے جو کافرانہ روش ہے، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے سلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ کیوں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ اس لیے کہ امانت ان کے سپرد ہے، رہنمائی آ گئی ہے، ہدایت آ گئی ہے،
تو ان کا جرم تو خاصا پھر شدید بنتا ہے. ایک تو یہ کہ ابھی اس کو ہدایت ملی نہیں, اس کو اللہ تعالیٰ دوسری طرح دیکھے گا. لیکن جس کو سب کچھ میسر آ گیا ہے وہ پھر اگر منہ پھیرے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حبل اللہ قرآن کو دین کو پکڑا, اس پہ عمل کیا, دی مسلم حنیف کا طرز عمل اختیار کیا, فرقہ بندی سے بچے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں, کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوں کے حضور پیش کیے جائیں گے.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو,
بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, کیا مقام اللہ تعالیٰ اس امت کو دے رہا ہے, خیر امت, معروف تم سے پھیلنا ہے, اب منکر تم سے مٹنا ہے. آج جو ہمیں شکوہ ہے, پریشانی ہے کہ اس دنیا کا کیا حال ہو گیا ہے, یہ خیر امت اس کا رول نہیں ہوگا تو دنیا کا تو جو حال ہو جائے کم ہے. لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جھوٹ کا دور دورہ ہے, ظلم کی بنیاد پہ دنیا چل رہی ہے, ہم پتھر کے زمانے میں لوٹ گئے ہیں. وہ خیر امت کہاں ہے؟ وہ خیر امت نہیں ہوگی تو یہ سچائی صرف افسانہ ہوگی, کتابوں میں رہ جائے گی. یہاں پر یہ جو معروف اور منکر کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, نیکی کے نیکیاں بہت ساری ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے بر کا لفظ استعمال کیا ہے, کہیں اللہ تعالیٰ نے نیکی کے لیے خیر, فاستبق الخیرات, نیکیوں میں مسابقت کرو, کہیں حسنات کا لفظ استعمال کیا ہے, ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں جو ہیں بدی کو مٹا دیتی ہیں. لیکن یہاں پر جو یہ معروف کا لفظ, یہ معروف کا مطلب بہت ساری معروف نیکیاں بھی ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے, تو وہ معروف نیکیاں جیسے سچائی, ظلم نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, انسانوں کی عزت ہونا چاہیے, خواتین کا تقدس قائم ہونا چاہیے, کہاں ہے یہ دنیا؟ یہ معروف قائم نہیں ہے, افسانوں میں ہے, کتابوں میں نظر آئے گا, ڈراموں میں دکھائی دے گا, لیکن عمل کی دنیا میں نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. یہ خیر امت, یہ اگر اپنے حصے کا کام نہیں کرے گی تو ساری دنیا میں خرابی رہے گی, منکر رائج رہے گا, معروف مٹا رہے گا, جو آج کیفیت ہے. اور کوئی دنیا میں جتنے بظاہر ترقی یافتہ لوگ ہوں اور بظاہر یونیورسٹیز کی بہار ہو, اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہوں, لیکن سچائی نہیں ہوگی, ظلم نہیں مٹ سکے گا, وہ ساری خرابیاں ہوں گی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن وہ خیر امت, اس پہ تو ایسا دور بظاہر گزرا ہے کہ جیسے ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, ذلت اور مسکنت, اپنے حصے کا کام چھوڑا. تو وہ جو ابھی پہلے بیان ہوا ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل اللہ کی لاڈلی امت تھی, اس نے بھی جب اپنے کام چھوڑے تو معزول کر دی گئی, اب تم نے اس کی جگہ لی. اور تم بھی اگر اپنے حصے کا کام نہیں کرو گے تو اصول تو وہی ہے, قرآن اب تمہارے پاس, یہ اہل کتاب کے پاس نہیں ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, تمہیں کہا جا رہا ہے اہل ایمان کو. تو یہ جو سارے اصول اور سارے جو اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں بتائی ہیں, یہ تم پر بھی لاگو ہوں گی. وہ ایک حدیث میں, اور بظاہر یہ لگتا ہے وہ دور گزر گیا ہے, اب تو صورتحال بہتری کی طرف ہے, لیکن ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, ایک وقت آئے گا تمہاری اولاد بگڑ جائے گی اور خواتین ہاتھوں سے نکل جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو صحابہ حیران ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا یہ ہوگا, اولاد بگڑ جائے گی؟ اولاد کیا ہے؟ مستقبل ہمارا بگڑ جائے گا, اور خواتین تو نئی نسل کی تعمیر کا ادارہ ہے, نئی نسل کی تربیت کا یہ پورا انسٹیٹیوشن ہے, یہ اگر بگڑ جائیں تو ہمارا مستقبل گویا. ایسا صحابہ حیران ہوئے کہ یہ ہماری کیفیت ہو جائے گی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قسم کھا کر کہ تم سوچو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا, یعنی یہ کب ہوگا؟ جب تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے. صحابہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جہاد چھوڑ بیٹھیں گے؟ یہ وقت ہم پر آئے گا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سوچو, اور ہر بات قسم کھا کے فرمائی آپ نے, کہ تم سوچو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ بیٹھو گے. صحابہ حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو اسی لیے برپا ہوئے ہیں, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر چھوڑ بیٹھیں گے؟ اور پھر صحابہ کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم سوچو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں معروف منکر نظر آ رہا ہوگا, منکر معروف نظر آ رہا ہوگا, اچھائی برائی نظر آ رہی ہوگی, برائی اچھائی نظر آ رہی ہوگی. صحابہ حیران تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ حال ہوگا, معروف منکر نظر آئے گا اور منکر ہمیں معروف نظر آئے گا. ویسے یہ دور ہم نے تو دیکھا ہے, اچھا بھلا معروف گھر والے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی اولاد کو کہ بیٹا یہ اس طرح اتنی شرافت سے کام نہیں چلے گا, یہ اس طرح مولوی بن کے رہو گے, اتنے سیدھے سیدھے سچے کھڑے کاروبار ایسے نہیں چل سکتا, لینا دینا کچھ اونچ نیچ چلتی ہے, یہ ایسے شادی تم کرو گے معروف طریقے سے. آج کل ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یعنی اچھا بھلا باپ بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے, ماں بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو تم نے داڑھی رکھ لی ہے بیٹا یہ اس طرح سے دنیا میں تھوڑی گئے. معروف منکر نظر آ رہا ہے اور منکر معروف نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح خواتین کے ساتھ اب تو ماشاءاللہ بہت بہتری ہو گئی ہے, ورنہ تو ایک زمانہ تھا کہ خواتین طالبات اگر کسی نے پردہ اختیار کر لیا تو سارے گھر والے کیا ہو گیا ہے, ملانی ہو گئی ہو, شادی کیسے ہوگی جی ہوگی جی, یعنی یہ کیفیت ہو گئی تھی. کیا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ تو میں نے ہلکی سی مثال دی, ایک معاشرہ پوری طرح بگڑا ہوا تھا, معروف منکر اور منکر معروف نظر آ رہا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھا کے فرمایا, تم سوچو اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا جب امر بالمعروف کرنے والے امر بالمنکر کر رہے ہوں گے, اور نہیں انل منکر کرنے والے نہیں انل معروف کر رہے ہوں گے. صحابہ نے یہ بات سنی ہوگی تو کس قدر تڑپ اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ حال. لیکن ہمارا ہی یہ حال, انہی صحابہ کی امتی اسی خیر امت سے تعلق رکھنے والے, آج ہمارا یہ حال نہیں ہے. وہ ادارے کہ جن کا کام معروف پھیلانا ہے کیا کر رہے ہیں, منکر پھیلا رہے ہیں. لوگ آج کہتے ہیں کہ اگر یہ تھانے ختم کر دیے جائیں تو شاید ساری برائیاں ختم ہو جائیں. کون سا ادارہ ہے یہ, معروف پھیلانے کا ادارہ, منکر کو مٹانے کا ادارہ. سارے بڑے لوگوں کی سرپرستی میں سارے جرائم ہو رہے ہیں, کون امر بالمنکر امر بالمعروف کرنے والے صاحبان امر, وہی رشوت, وہی حتیٰ کہ عدالتیں, کیا کیفیت ہو گئی ہے کہ آج عدالتوں میں کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. عدالت کون کس لیے قائم ہوئی تھی, معروف کو قائم کرنے کے لیے, منکر کو مٹانے کے لیے. سارے نیچے سے اوپر تک جو صاحبان امر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑی سخت بات فرمائی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جب تمہارا یہ حال ہو جائے گا تو پھر میں تم میں فتنے برپا کروں گا, پھر میں تمہیں پریشان کروں گا, پھر تمہارے سارے دانشور سر ٹکرا رہے ہوں گے, سارے تمہارے عقل مند وہ اپنے عقلی گھوڑے دوڑا رہے ہوں گے, اور ان کی سمجھ میں نہ آتا ہوگا کہ کیسے ہم خرابیوں سے نکلیں. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ فلاں قانون ہو جائے, فلاں کی اتباع کر لی جائے, فلاں ملک کے سے ٹریننگ لے لی جائے, فلاں کے ذریعے سے پولیس کو ٹریننگ دے دی جائے, کچھ اس سے حاصل نہیں ہوگا. مسئلہ بھی بتا دیا, اس کا حل بھی بتا دیا, پھر فتنے ہوں گے تمہارے درمیان, گھر کے اندر تم محفوظ نہیں ہوگے, پنگوڑے کے اندر تمہارے بچوں کو گولیاں لگ رہی ہوں گی, راستے تمہارے محفوظ نہیں ہوں گے, گھر تمہارے محفوظ نہیں ہوں گے جب صاحبان امر یہ کام کر رہے ہوں گے. اور پھر خبریں آ رہی ہوں گی روز, آج اتنی موٹر سائیکلیں چھٹ گئیں, آج اتنے ڈاکے پڑ گئے, آج اتنے پرس چھین لیے گئے, آج اتنے موبائل چھین, کیا چیز ہے یہ. صاحبان امر جب امر بالمعروف کرنے والے نہیں انل منکر کر رہے ہوں, اور نہیں انل منکر کرنے والے نہیں انل معروف کر رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ حضور قسم فرمایا, اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے پھر فتنوں میں مبتلا ہوگی پریشان. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, پھر وہ فتنے ہوں گے جن میں کوئی تمہارا چھوٹا بڑا اور کسی کے لیے مخصوص نہیں ہوگا، سب فتنوں کا شکار ہوں گے، چاہے وہ نیو کراچی میں رہتا ہو، چاہے وہ ڈیفنس میں رہتا ہو۔ کام کیا چھوڑا ہے؟ خیر امت نے اپنا کام چھوڑ دیا، بہتا ہوا پانی کھڑا ہو گیا۔ بہتا ہوا پانی جب تک بہتا رہے تو پاک رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وضو اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اور جب پانی کھڑا ہو جائے، تھوڑی دیر میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بدبو اٹھنے لگتی ہے، سڑائیں پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس کے قریب سے نہیں گزرتے، اس لیے کہ پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ امریکہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اسلام کے حوالے سے تقریر کی، اسلام کو رکھا، اسلام کیا چیز۔ ایک خاتون کھڑی ہو اور اس نے پوچھا کہ یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا، یہ کیا چیز تھی؟ انہوں نے کہا کیا چیز تھی؟ میں نے اسلام بیان کیا ہے، اللہ کے دین کو بتایا ہے کہ وہ کیا چیز۔ کہا اچھا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ میں اختیار کر لوں اگر تو میں کیا کہلاؤں گی؟ انہوں نے کہا کیا کہلاؤں گی؟ تم یہ دین اختیار کر لو تو مسلمان، مسلم کہلاؤں گی۔ پھر اچھا مسلم کہلاؤں گی، پھر میں یہ نہیں کرتا، دین تو تمہارا بہت اچھا ہے لیکن مسلمانوں کو تو میں دیکھتی ہوں وہ تو بالکل کن تم، بہتا ہوا پانی کھڑا ہو جائے۔ تو یہی کیفیت ہے، اور بہتا ہوا پانی حرکت شروع کر دے۔ اس قرآن کو آپ مطالعہ کریں، حرکت کرتے ہوئے لوگ ہیں، سفر کر رہے ہیں، قدم قدم پر جائزہ لے رہے ہیں، ربنا 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 ظلمنا انفسنا کہہ کر رب کی طرف رجوع کر رہے ہیں، حرکت۔ اور وہ حرکت اگر پانی میں بھی رک جائے، اور پانی اور بارش کا اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار تذکرہ کرتا ہے، وہ حرکت اگر پانی میں بھی رک جائے تو وہی پانی جو پاک ہوتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے، اسی میں سے بدبو اٹھنے لگتی ہے، اور کسی کام کا پھر لوگ ناک پر رومال رکھ کر اس کے قریب سے گزرتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو دنیا میں نکالے انسانوں میں، سارے انسانوں کے لیے۔ یعنی یہاں آپ دیکھیے اخرجت للناس، اور اعتماد ہونا چاہیے کہ انسانیت میں معروف اگر پھیلے گا تو انہی خیر امت، انہی مرد اور خواتین۔ اسی لیے یہ جو اب قیامت تک کے لیے، وہ جو کسی نے کہا ہے کہ توحید کی امانت تینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اب یہ قیامت تک باقی تو رہنا ہے۔ معروف کا منبع یہی ہے، کب ان سے پھوٹ پڑتا ہے، چشمہ یہی ہے، کب اس سے ابل پڑتا ہے۔ اور اب وہ کیفیت ہو رہی ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ بر پیدا۔ حالات بدل رہے ہیں، صورتحال میں بہتری ہے جس کا تذکرہ بار بار آتا ہے، لیکن ایسا تباہ کن دور، یہ امر بالمعروف اور خیر امت نے اپنا کام چھوڑا، تو وہ سارا دور تباہ کن دور ہم نے گزارا ہے اور ایک درجے میں گزار بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں ایک مسئلہ اور اگر میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات ذرا گرم خون کے لوگ، وہ ایک حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی کہ بدی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے مٹاؤ، اور ہاتھ سے نہ مٹا سکتے ہو تو پھر زبان سے دور کرنے کی کوشش کرو، اور اگر زبان سے دور نہ کر سکتے ہو تو دل میں کم از کم برا جانو، اور یہ آخری درجہ ہے۔ اب وہ ہاتھ سے مٹانے کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس کوئی چیز نظر آئے فوراً اس کو توڑا جائے۔ حدیث کس کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا ہے؟ خانہ کعبہ میں بتھے سینکڑوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ ایک دم سے اس بتوں کو آ کر اللہ کے گھر سے توڑ دیا، پہلے آپ نے وہ ہاتھ مضبوط کیا، اجتماعیت منظم کی، اور بالآخر اس میں وقت تو لگ گیا 21 سال، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 21 سال بعد خانہ کعبہ سے بت گرائے، لیکن جب گرائے گئے تو آج تک خانہ کعبہ پاک ہے۔ تو اس لیے وہ قوت اختیار کرنا, وہ حکمت عملی اس سے قوت فراہم ہو, یہ ہے دراصل اس کا مفہوم. ظاہر مفہوم تو وہ ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پہ جس طرح خود عمل کیا, اس کی اصل تفسیر تو وہ ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا, اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد نافرمان ہیں. یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے, زیادہ زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں, اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی ماری پڑی, کہیں لیکن کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. اللہ کے ذمے یا انسانوں, یعنی آپ دیکھیں یہ جو یہود ہے ان کی یہی کیفیت رہی ہے, پچھلی صدی میں کہاں کس کس کے ہاتھوں مار نہیں پڑی, لیکن اب وہ موقع آ گیا ہے کہ یہ انسانوں کے ذمے امریکہ اور برطانیہ کے سائے تلے جمے ہوئے, ورنہ یہ کھڑے نہیں رہ سکتے, اور اسی بنیاد پہ یہ موجود ہیں. ساری گویا مغربی دنیا ان کی پشت پر ہے, ورنہ اصل مسئلہ تو یہ ہی ہے کہ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں, ان پر مغلوبی و محتاجی مسلط کر دی گئی ہے, اور یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے, اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا, اور یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. گویا تم اگر کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں, راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں, یہ صالح لوگ ہیں, اور جو نیکی بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہ کی جائے گی, اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو, اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے گا جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے گا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہاں پر خیر امت کے تذکرے کے بعد اچانک اہل کتاب کا تذکرہ آ گیا, گویا خیر امت کے لیے اب قیامت تک کے لیے اگر کوئی مسئلہ بنا رہے گا تو بھی اہل کتاب ہی رہیں گے, یہی یہود و نصارہ رہیں گے. اس لیے اس حوالے سے اور بھی آگے بات کی جا رہی ہے, اس حوالے سے احتیاط سے چلنا پڑے گا, محتاط ہو کر قیامت تک کے لیے مسئلہ گویا برقرار رہے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ, وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے, تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے, ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے, اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل سے کام لو. اب یہ دیکھیے, یہ جو حال ہی ہے, یعنی یہ پوری تاریخ ہے, لیکن حال ہی میں یہ جو ایک پوری جنگ ہوئی مڈل ایسٹ میں, تو وہاں کے امریکی جنرل نے کہا کہ ہم نے یہ ساری جنگ اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی, اور اب یہ چیز کوئی راز نہیں ہے, ہر چیز آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان اس لیے خطرہ ہے کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت, اور سب سے زیادہ اس کے پیچھے اسرائیل پڑا ہوا ہے. تو اس لیے اس سارے حوالوں سے امت مسلمہ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ احتیاط سے چلو, ایسے لوگوں کو رازدار نہ بناؤ, یعنی ڈیلنگ تو ہو سکتی ہے لیکن رازوں میں تم اس طرح کے لوگوں کو شریک کر لو اس حوالے سے بلاخر نقصان اٹھاؤ گے. تو اس لیے ہدایات کھول کھول کر دی گئی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے, حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو, جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تو تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے, مگر جب جدا ہوتے ہیں
تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو. اللہ دلوں کو چھپائے, اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے, اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں, مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو. بے صبری کر جاؤ, تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام, تقوی یعنی پھر تقوی اور صبر, یہ اگر تم اس کو اپنے ساتھ رکھو گے تو پھر کوئی نقصان, لیکن دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے تو پھر گویا یہ نقصان پہنچا سکیں گے. ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. اور اب اس کے بعد غزوے کا تذکرہ ہے. ایک خیر امت قرار دے دیا تو خیر امت وجود میں آنے کے بعد کیا بس لیبل لگ جائے اور راستے کھلتے چلے جائیں گے, فتوحات ملتی چلی جائیں گی, ہار اور پھول لیے لوگ انتظار کر رہے ہوں گے خیر امت آ گئی خیر امت آ گئی. ایسا نہیں ہوگا. اور تمہارے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیر امت کا منبع تھا. اب آگے غزوہ احد کا تذکرہ آ رہا ہے اور تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے, یعنی اتنی تفصیل سے تذکرہ کسی اور غزوے کا موجود نہیں ہے کہ تسلسل کے ساتھ تقریباً 6 رکوعات میں ایک ہی غزوے پر تذکرہ ہے. کیا ہوا تھا اس میں؟ اس میں ہزیمت سے دوچار ہوئے, پہلے فتح ہوئی اور پھر ہزیمت سے دوچار ہوئے. تو اس لیے ہوگا یہ کہ جس طرح سے غزوے اس سے پہلے غزوے بدر ہوئی, تو بدر میں کیا ہوا تھا؟ کیا مسلمان لڑنے گئے تھے؟ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے, ان کی طرف چل کر آئے تھے, اور وہاں پر بھی یہ ہوا, انہیں پتہ چل گیا کہ قافلے کا جو مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ نکل گیا ہے. اس کا تذکرہ پورے انفال میں آئے گا. لیکن مشرکین نے کہا نہیں, بڑا اچھا موقع ہے, 1000 ہم ہیں, 313 یہ ہیں, وہ ان کو ختم کر ڈالو. اور اس وقت بات نہیں بنی, اگلے سال سن 3 ہجری میں پھر آن دھم کے, اور اس سب میں یہودی اور یہ اہل کتاب ہر جگہ سازشیوں کے طور پہ شریک رہے, ہر جگہ بھڑکاتے رہے, منظم کرتے رہے, پورا اس طرح کا اہتمام کرتے رہے کہ اب مسلمانوں پر حملہ آور ہوا جائے. تو اس لیے پھر سے غزوہ احد میں آ گئے. یعنی آپ سوچئے کہ یہ جو کہتے ہیں مسلمان اسلام تلوار کی بنیاد پہ, کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ وہ چڑھ کر آئے حملہ کرنے کے لیے آئے. غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں, غزوہ احزاب یا خندق میں, اس کے بعد پھر جب کمر بالکل ہی ٹوٹ گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اور اس وقت صلح حدیبیہ ہو گیا, پھر بھی کچھ بھی نہیں ہوا. پھر تیسری مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر جب انہوں نے ساری صلح کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا, جو بڑی دبکے کی گئی, تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے, اور اس میں نام کے لیے بس خون گرا, ورنہ تو اس قدر پرسکون تبدیلی اور ایسی پرسکون جنگ دنیا میں ہوئی نہیں ہے کبھی. تو ایسی, اور آج بھی یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ دہشت گردی, اور اس وقت بھی امت مسلمہ کے سب سے زیادہ مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی زمینوں کو چھوڑا ہوا ہے. کون زمین چھوڑتا ہے اس کے اوپر مصیبت آن پڑی. فلسطین, فلسطین کے لاکھوں مہاجرین, کشمیر, کشمیر کے لاکھوں مہاجرین, افغانستان, افغانستان کے لاکھوں مہاجرین, یعنی دنیا بھر میں مسلمانی مہاجر جگہ چھوڑے ہوئے لیکن دہشت گرد. عجیب و غریب دہشت گردی کا پیمانہ ہے. یعنی امریکہ میں اگر ایک شخص نے بم باندھا, اپنے بم کا دھماکہ کیا اور اس میں 167 لوگ مر گئے ابھی کچھ عرصے پہلے, اور اس سے جب عدالت میں پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا, کہنے لگا جو ظلم کا نظام ہے, میں نے اس کے خلاف بغاوت کو, اور آئندہ بھی مجھے موقع ملا تو میں یہ کروں گا. لیکن اس کو کہا گیا نہیں نہیں یہ ذرا سا ذہن کا مسئلہ ہے, اس کا دہشت گرد نہیں. پیروی کس کی کرنی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اسوے میں ہر چیز ہمیں نظر آئے گی, یعنی یہ چیلنج بھی نظر آئے گا جو درپیش ہوا,
پھر ایسے ہی نہیں ہے، اس میں حزیمت بھی نظر آئی، پھر اتنا ہی نہیں ہے، ان سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ سے حضور قسم کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرو، کسی نے نہیں کی، عزمتا. اسی طرح پورا لشکر چلا جا رہا ہے اور اتنے تھک گئے کہ سوئے کہ ساری فجر کی نماز قضا ہو گئی. یہ سب کچھ کیوں دکھایا گیا ہے؟ عزمتاد بھی دکھائی گئی ہے، فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی، حزیمت بھی. اس لیے کہ اگر بالکل اور اس سے پہلے ہجرت بھی کرنا پڑی، طائف کی وادی میں خون بہانا پڑا، شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، اور اس غزوہ احد میں نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، زندان مبارک شہید ہوئے. اگر دوسری کیفیت ہوتی کہ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم اٹھائیں ایک دم سے سب چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائیں، تو پھر یہ امت یہ کہتی ہم تو یہ اسوا، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. اگر صرف یہ کیفیت ہوتی کہ جس طرح کہ ایک اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اسی طرح ایک اشارے سے لوگ دل بدل جاتے، تو یہ امت کبھی دعوت کا کام نہ کرتی کہ یہ تو ہمارے لیے. لیکن مشکلات بھی ہوئی، لوگوں نے قبول بھی کیا، لوگوں نے انکار بھی کیا، لوگوں نے پتھر بھی مارے، لوگوں نے اوجھڑی بھی لا کر ڈالی، لوگوں نے حملہ آور بھی ہوئے، بائیکاٹ بھی کیا، اور پھر نماز بھی چھٹ گئی، اور لوگوں نے عدم اطاعت بھی کی. یہ سب اس لیے ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ انسانوں کی دنیا کہیں سمجھ بیٹھو کہ وہ فرشتوں کی دنیا تھی، وہ جو ہیں وہ تو بالکل آسمانی مخلوق نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان رہتی دنیا قیامت تک کے لیے ماڈل وہ ہے. اس لیے اس ماڈل کو فطری رکھا گیا ہے، غیر فطری نہیں بنایا گیا ہے کہ لوگ کہیں گے تو بالکل غیر تبرک کی چیز ہے. اسی لیے بعض ایسی چیزیں، سیرت کی کتابیں، اور میرا ذاتی کہ وہ سیرت ابن حشام جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھی، اس میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، صحابہ نے ایک دوسرے کو بعض اوقات ایسا کہہ دیا، یوں میں تو بڑا پریشان ہوا. اس لیے کہ ہم نے تو تقریروں میں ہمیشہ پھولی پھول اور ہمیشہ بس جیسے تبرک کی چیزیں ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ انسانوں کی دنیا میں تو یہ کچھ ہوگا، انسانوں کی نفسیات تو اسی طرح کچھ ہوگی. اس لیے یہ سارا قرآن اور اس طرح کے سارے واقعات اور اللہ تعالیٰ کے سارے تبصرے کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ قیامت تک کے لیے ماڈل ہے، اور ماڈل ایسا ہے انسانوں کی دنیا کا جس میں اونچ بھی ہے نیچ بھی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کہ وہاں کمی کوتاہی ہوئی، لیکن وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرونی، خیر القرون قرنی، کہ یہ جو میرا زمانہ ہے یہ سب سے بہتر زمانہ ہے. صحابہ نے جس اطاعت کا اور جس شان کا مظاہرہ کر دیا، لوگ اس کی کوشش تو کریں، کچھ لوگ اس تک پہنچ بھی سکتے ہیں. اسی جس کا تذکرہ سورہ واقعہ میں ہے کہ ثلۃً من الاولین وقلیلاً من الاخرین والسابقون السابقون اولئک المقربون، ثلۃً من الاولین وقلیلاً من الاخرین، کہ یہ جو مقربون تھے اور سابقون الاولون ہیں، یہ شروع میں تو بہت ہیں لیکن آگے بھی ہوں گے تو کچھ نہ کچھ، ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوں گے. تو اس پہلو سے یہ ساری کیفیت سامنے رکھ کر اب اس کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن پہلے تلاوت ہوگی.
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمول کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے. یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے, یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ. یعنی اس سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب بدر کے فیصلہ ہونے لگا کہ جنگ کہاں کی جائے, تو سینئر لوگ کی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے شامل تھی, ان کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے, اور عبداللہ ابن ابی کی بھی اتفاقاً یہی رائے تھی. لیکن کچھ جو تالا دم مسلمان تھے, نو مسلم, ان میں جوش و جذبہ زیادہ تھا. انہوں نے کہا نہیں جی, ہم باہر نکل کے لڑیں. اور بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے پھر باہر نکل کے لڑتے ہیں. اور پھر مدینے سے 4 میل کے فاصلے پر باہر نکل کر گویا اپنے لڑائی کی تیاری کی. لیکن اس موقع پر جب روانہ ہونے لگے تو 1000 میں سے 300 کو تو لے کر عبداللہ ابن ابی نکل گیا کہ ہم کوئی بات ہماری مانتا ہی نہیں ہے, ابھی ایسا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے, ہم اس میں شریک نہیں ہیں. اس موقع پر یہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ, یہ قبیلہ بھی ذرا کمزور پڑا اس کے گھرانے کے لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کر رہا ہے. پھر اللہ نے گویا مدد کی اور پھر وہ بالآخر ٹھہر گئے. تو تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے, حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا, اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے. 300 کم ہو گئے, اس سے پریشان نہ ہو, اللہ پر بھروسہ کرو. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو, امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو, ڈرتے ہوئے کام کرو, تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے, جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے, یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسوا ہو جائیں. اس کے بعد فرمایا ہے پیغمبر, فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, اللہ کو اختیار ہے, چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس وقت ایک جملہ آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کس طرح ہدایت دے گا جو اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر گویا اللہ تعالیٰ یہ تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے اختیارات, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, وہ جیسے چاہے گویا کرے گا, اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. جس کو چاہتا ہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. یہ تو ابتدائی جملے ہیں اس غزوہ بدر پر تبصرے کے حوالے سے, اور اب تبصرے کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے یہ دیکھنے کی چیز.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.
اب یہ اللہ تعالیٰ آغاز کہاں سے کر رہا ہے؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے فلاح پاؤ. یعنی یہ جو دنیا پرستی کے کلامت اب بھی کہیں نہ کہیں بیچ میں موجود ہے اس سے بچو. یعنی یہ مسلمان اور یہ خیر امت یہ اگر دنیا پرست ہو اور یہ دنیا پرستی کی اس میں اس طرح کی چیزیں موجود ہوں پھر یہ چاہے کہ فتح مل جائے, فتح اس طرح پھر نہیں ملنی. آج اگر ہم اپنے حالات پر بھی سوچیں تو سود کس طرح موجود ہے پھر فتح نصرت. اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ فرما رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے فلاح پاؤ گے. اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت اور اپنے آپ سے جوڑتا ہے. نظریاتی لوگ ہیں وہ لوگ ہیں خیر امت ہیں وہ لوگ ہیں حزب اللہ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو نظریاتی گروہ ہے, نظریاتی گروہ کے پہلے نظریات کو تازہ کیا جاتا ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈولنے لگتے ہیں جھومنے لگتے ہیں. گویا اس کو تازہ پہلے اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ جوڑ رہا ہے. اسی لیے آگے فرماتا ہے اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوشحال, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو, کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں معاف تو وہی کرے گا. اس لیے بندہ مومن کمی ہو جائے کوتاہی ہو جائے پھر رب کی طرف پلٹتا ہے اور اس امید کے ساتھ کہ کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو اور وہ کبھی دعا دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگ کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یعنی سیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت المکذبین۔ یہ وقتی طور پر اگر تمہیں حدیمت ملی ہے اس سے پریشان نہ ہو، بالآخر انجام کیا ہوتا ہے، یہ سارے واقعات بکھرے ہوئے ہیں کہ آج یہ سمود، یہ فرعون کی قوم اور یہ سب چیزیں تم جانتے ہو، اس لیے بالآخر انجام کار وہ ہوتا ہے جو یہ واقعات اور یہ ساری چل پھر کر تم دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور سری تنبیہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ فرما رہا ہے کہ وہ تو حوصلے نہیں ہارے، انہوں نے تو کوئی بیٹھ نہیں گئے اور ہتھیار نہیں ڈال دیے، اس لیے جو ابھی چوٹ تمہیں لگی ہے بلکہ آگے آئے گا کہ اس سے دگنا نقصان ان کو ہوا۔ یہاں تو 70 صحابہ شہید ہوئے، ان کے تو 70 لوگ مارے گئے تھے اور 70 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں۔ واللہ لا یحب الظالمین، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابھی یہ تمہیں کندن بنانے کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس میں بھی گویا تمہارے لیے خیر آسان، تکرہو شیئوں وہو خیر لکم، اس کراہت والی ناگوار چیز میں سے بھی خیر کے ذرا پہلو دیکھو، وہ اللہ تعالیٰ گویا دکھا رہا ہے۔ وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جانے لڑانے والے ہوں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہوں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی ہے، آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ کیسی مشکل بات صحابہ کو سمجھائی گئی، اس غزوے میں یہ بھی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور ایک کھائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ یہ خبر اڑ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور جب وہ کیفیت ہوئی تو بہت سارے لوگ جس میں بڑے بڑے نام بھی آتے ہیں انہوں نے تلواریں چھوڑی بیٹھ گئے کہ اب کیا لڑنے کا فائدہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب کیا کرنا ہے لڑ کر. لیکن ایسے میں بعض دوسرے لوگ بھی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول جب نہیں رہے تو اب ہمیں جی کے کیا کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں دونوں کیفیت ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اب لڑ کے کیا کرنا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اب اپنے آپ کو زندہ رکھے کیا کرنا ہے. چلو تو ایسے ہی کچھ لوگ پھر اترے، اور اس لیے اس تصور کو ٹھیک کیا گیا ہے. اور یہ اسی موقع پہ نہیں ہوا، فی الواقع جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور وصال ہوا اس وقت بھی یہ کیفیت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس کیفیت سے گویا دوچار ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں اس کی میں گردن اڑا دوں. یعنی لوگ اس صدمے کو برداشت کرنے کے کر نہیں پا رہے. لیکن ایسے میں وہ صدیق یار غار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، جن کا تعلق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سارے لوگوں کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن ایک شخص ہے جس کا میں دنیا میں بدلہ نہیں چکا سکا، اور وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. محبت کرنے والے اس قدر، اور ان کی محبت کا کیا حال تھا. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت پہنچی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد صاحب کو تھپڑ مار دیا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے بلایا ابوبکر کو کہ اے ابوبکر، یہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا ہوا ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ میرے والد صاحب نے جو کچھ کیا تھا، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تلوار سے گردن اڑا دیتا، انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، تو آپ کی شان میں گستاخی تو میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس محبت اور تعلق وہ کوئی جذباتی نہیں تھا، وہ تو اس طرح، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر و بعد الانبیاء بالتحقیق، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس درجے کے تھے، اور ان کے درجے اور کمال کی وجہ یہ تھی کہ جب فی الواقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور وصال ہوا اور مسلمانوں کی عجیب و غریب کیفیت تھی، ایسے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے پردہ اٹھایا، کپڑا اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد پھر آپ مجمع میں تشریف لائے. اور مجمع میں تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا یہ آیت تلاوت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر جائیں تو تم الٹے پھر جاؤ گے؟ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا وہ جان لے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ جان لے کہ وہ باقی رہنے والا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی. تو وقت یہ وہ، تو اس لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ ذہنوں کو اور وہ جو ایک خاص کیفیت سے لوگ دوچار ہوتے ہیں اس کو درست کرتا ہے، کر رہا ہے کہ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے اب یہاں پہ بھی کوئی رزیرو اللہ کے اذن کے، یہ وہ بات ہے جو ہم بھی کہ اچھا دیکھیں بھائی موت بڑی بے وقت موت آ گئی، بڑی بے وقت موت، کیا وقت مقرر تھا. اور اسی طرح بعض اوقات پشیمانی کے جملے، وہ بھی اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی زیرو نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. وہ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں اسے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کرتے ہیں. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے. ایسے ہی صابروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ان کی دعا بس یہ تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین، کہ اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، اور ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. آخر کار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب عطا کیا، اور اللہ کو ایسے ہی لوگ، ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
أي لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام کا جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جوں ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے خواہش مند تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت کرتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمان ظاہر 700 کی تعداد میں تھے اور بہت اعتماد کے ساتھ تھے، اس اعتماد کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور جو فرسٹ راؤنڈ جو بڑا مختصر تھا اس نے ان کے چھکے چھڑا دیے اور وہ ان کے قدم اکھڑ گئے، سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے تو پھر لوگ مال غنیمت اور دیگر چیزیں جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ایسے میں ایک خاص درے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ تم اگر دیکھو کہ چیل کوے ہماری تکا بوٹیاں نوچ رہے ہیں اور ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تب بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑ، وہاں اپنی جگہ موجود رہنا۔ اب جب مسلمانوں کو فتح مل گئی تب وہاں باہم اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے بلکہ زیادہ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بات کہی تھی جب اتنی شکست اتنی خراب صورتحال ہو کہ تکہ بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہوں تب بھی نہ چھوڑا جائے وہ جگہ، لیکن اب تو ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے اور کیفیت بدلی ہوئی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ نہیں تھا۔ لیکن اس وقت بھی جو وہاں کے کمانڈر تھے اور سپہ سالار تھے اس جگہ کے انچارج، وہ کہتے رہے کہ نہیں ہمیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے اور یہیں پہ موجود رہنا ہے، لیکن زیادہ لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور اس طرح گویا ایک عدم اطاعت کے ایک ان لوگوں سے ہوئی، اور عدم اطاعت یہ ہوئی تو وہ اس امیر کی تھی، لیکن اس امیر کو مقرر کس نے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اس وقت اولی الامر وہ تھے، ان کی گویا عدم اطاعت تھی۔ اور جب وہ درہ خالی سا نظر آیا تو خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عقابی نگاہ نے یہ جان دیکھ لیا کہ وہ جگہ خالی ہے اور وہ گھوڑوں کا جو دستہ تھا اس کے انچارج تھے، یعنی مشرکین کے لشکر میں، انہوں نے راستہ تبدیل کیا، ایک گھوڑوں کو لے کر تقریباً 200 گھوڑوں کو چکر لگا کر ایک لڑا لمبا تھا اور پیچھے سے وہ اسی درے سے آئے اور وہاں پہ 10-15 لوگ جو باقی تھے ان کا مقابلہ کیا، وہ سب شہید ہو گئے، اور ایسے میں پھر وہ اچانک پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور وہ ایسی آفت آئی کہ مسلمان تو بالکل بدہوا تھے، اور اس کے بعد پھر گویا بری طرح حدیمت سے دوچار ہوئے، اور وہ ساری کیفیت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شہادت کی اطلاع اڑ گئی اور بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھائی میں گر گئے، پھر بالآخر کچھ مسلمان آپ کو لے کر نکلے اور لے جا کر پھر بالآخر پہاڑی پر آپ کو لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نظر آئے، پھر سے صحابہ مجتمع ہوئے، اور پھر اچانک، ویسے یہ عجیب بات ہے کہ وہ اچھی بھلی فتح کے بعد اچانک ابو سفیان نے لوگوں سے کہا بس جی چلو کافی ہو گیا، ہم نے بدلہ لے لیا، جبکہ اس وقت خالد بن ولید کی رائے یہ تھی کہ نہیں یہ تو ابھی بس موقع ہے، ہم اسی مرتبہ کام تمام کر دیں، لیکن نہ جانے کیا چیز اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ ہی تعالیٰ ظاہر سارے کام کر رہا تھا، یہاں دیکھیں کہ ساری چیزوں کا ذمہ یہاں اللہ ہی لے رہا ہے اور وہی بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ دراصل ہم کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حالانکہ تم اپنے اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے تھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے۔ اب یہاں پر وہ جو مال غنیمت، اس پر بھی ویسے اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مال غنیمت نہیں، وہ فتح خود ایسی چیز ہوتی ہے جو نشہ ایک تاری کر دیتی ہے۔ واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، یہ جو قرآن میں فرمایا کہ ایک دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، تو یہ فتح کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ تو مال غنیمت نہیں، بلکہ بعض لوگ اس فتح کے نشے میں سرشار ہو کر گویا دوڑ پڑے، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ وہ دراصل مال غنیمت کی محبت تھی اور لوگ اس کے لیے گویا دوڑ پڑے اور اپنے سردار کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی ہی نظر عنایت رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تمہیں نہ تھا، یعنی صحابہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تم کو پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی بھی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی حصہ ہے، ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کر رہے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگ کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا ہے یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور کھوٹ تمہارے دلوں میں سے میں ہے جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ یہ ان منافقین اور ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اب جن کو اب یہ موقع ملا تھا کہہ رہے تھے، دیکھو ہم پہلے ہی کہتے تھے اگر ہماری بات مان لی جاتی، ہمارا کوئی شیئر ہوتا، ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں گویا، اور یہ اجتماعیتوں میں یہ ہوتا ہے، یعنی انسانوں کی دنیا جو بھی کسی اجتماعیت میں ہے یہاں، اور یہ تو منافقوں کا تذکرہ ہے، اچھے بھلے لوگ، بعض اوقات اس کا ان کی رائے سے اختلاف ہو گیا اتفاق سے، تو فیصلہ ہوا، فیصلے کے اتفاق سے وہ نتائج نہیں نکلے، اب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو ہم نہ کہتے تھے، ہم سے اگر پوچھ لیا ہوتا ہماری بات مان لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اگر مگر جو ہے یہ ایمان نہیں، جو کچھ ہو گیا تو ہو گیا، جائزہ لو، کمی کو اللہ تعالیٰ جائزہ بھی لے رہا ہے، کمی کوتاہی کی طرف متوجہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ جو اگر مگر یہ حسرت میں مبتلا، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے، بعض کمزوریوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو کیا ہیں کافروں کی سی باتیں عجیب بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام باتوں اور حرکات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے یہ ہے وہ کافروں کی بات جو بعض اوقات یہ جملے انسان سے نکل جاتے ہیں کہ اچھا دیکھیں وہ لاہور چلے گئے تھے ٹرین بس سے گئے ٹرین سے جاتے تو یہ نہ ہو اور پلین سے جاتے تو بالکل نہ ہوگا اور میں نے کہا تھا کہ آج نہیں ذرا دو دن بعد چلے جاؤ اب یہ تذکرہ کر کے کیا فائدہ میں حسرت میں اضافہ اندوہ میں اضافہ اور یاس میں مزید اضافہ غم میں مزید اضافہ تو یہ جو وہاں پر بھی گویا لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری بات مان لی جاتی تو پھر یہ اس طرح شہید نہ ہوتے اگر مدینے کے اندر ہم لڑ رہے ہوتے تو یہ نہ ہوتا جیسے موت اور زندگی ہمارے فیصلوں پر. اللہ تعالیٰ گویا کہہ رہا ہے کہ اور یہ وہ اجتماعیتوں میں ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں مروا دیا, دیکھیں ہم تو نہ کہتے, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ کام نہ کرو, مروا دیا. بالکل اسی طرح کے جملے ہوں گے جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے. یعنی یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی ویسے جائزہ لے لیا جائے, کہاں ٹھیک ہوا کہاں غلط ہوا, ہماری کمزوریاں کیا رہیں, کیا فیصلے میں کوئی کمی کوتاہی, لیکن زندگی اور موت کے معاملات میں لوگ شریک ہو جائیں اور کہیں کہ ہم اگر وہ ہوتے تو گویا زندہ رہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کافروں کسی باتیں نہ کرو. پھر آگے فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی, وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. ایک قرآن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہوا خیر مما یجمعون, اور ایک اس موت کے بارے میں فرمایا جو اللہ کے راستے میں آ جائے کہ تو اللہ کی رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی اور وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب پلٹ کر اور سمٹ کر تم سب کو جانا اللہ ہی کی طرف ہے. یعنی خواہ وہ کسی غزوے میں, کسی جنگ میں شہید ہو, کئی حادثہ ہو جائے, یا وہ بالکل نیچرل طبعی موت مرے, ہر حال میں جانا تو اللہ کی طرف ہے. یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدھن فملاقی, اے انسان تو, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدھن, اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. کوئی ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے, کوئی دوسرے دروازے سے داخل ہوتا ہے, رخ سب کا ایک ہے. کوئی حادثے کا شکار ہو کر, کوئی ہارٹ اٹیک کے ذریعے, کوئی شہادت کے راستے سے, جا سب اللہ ہی کی طرف رہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو, ورنہ اگر کہیں تم تند خو ہوتے اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو, اور دین کے کام میں ان کو شریک مشورہ رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. یعنی ساری کیفیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں, اور یہ گویا ہر لیڈرشپ کی بھی کوالٹی ہے یہ کہ یہ کرائسس آئے, بحران آئے تو پھر یہ نہ ہو کہ لوگ غصے میں اور اس سب کی کیفیت. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ رحم دل اور لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے, اور اس سب کے بعد بھی ان کو شریک مشورہ رکھو. اور پھر فرمایا, اور انسانی دنیا میں یہی ہوگا, مشورہ کیا جائے گا, پلس مائنس سامنے آئیں گے, اچھے اور برے پہلو سامنے آئیں گے, غیب نہیں دیکھ سکتا انسان, پھر ایک نتیجہ نکالا جائے گا, پھر ایک فیصلہ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, یہ نہ سمجھو فیصلہ بڑا اچھا کر لیا اب دیکھو کیا ہوتا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بس اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں. اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں, اور وہی تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو, وہ اگر پشت پر ہو تو کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. کیسا سکون دینے والا جملہ ہے کہ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر وہ تمہارے ساتھ ہے اور اس نے چھوڑ دیا ہو تو پھر اس کے بعد کوئی شکست سے بچا نہیں سکتا. بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. کوئی چیز گم ہو گئی تھی, اس کے بارے میں بعض لوگوں کی زبان سے جملے نکل گئے کہ یہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی اور آپ نے کہیں اس کو. یعنی اندازہ کریں کیا کیفیت گزری ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس طرح کا جملہ کان میں پڑا ہوگا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں آ کر یہ بات کرنی پڑی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں محتاط کتنے تھے. کیا آپ دیکھیں کہ حکومت کی سربراہی کی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. بادشاہی کا سارا کلچر بدل کے رکھ. یہ بادشاہی میں تھا کہ آپ کے یہاں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, فقر و فاقہ میں بچے زندگی گزارتے تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاتھوں پر نشان پڑ گئے تھے, پیٹھ میں نشان پڑا ہوا تھا چکی پیستے پیستے اور مشک اٹھاتے اٹھاتے. اس احتیاط یعنی یہ ماڈل تھا. یہ خود اپنی جگہ ایک چیز ہے کہ محتاط رہنا چاہیے لیڈرشپ کو, ایسے کاموں سے اور ایسی پوری لائف اسٹائل سے بچنا چاہیے جس کے نتیجے میں لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس بات سیٹ کیا, رولنگ کلاس کے لیے وہ کلچر سیٹ کیا کہ کس طرح سے رول کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے شاہان ایران اور شاہان روم سب کا ماڈل موجود تھے, شاندار محل اور کیا کیا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمرانی کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. آپ کا تو حال یہ تھا کہ وہ خیبر فتح ہوا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مال غنیمت آیا ہے اور بہت آیا تھا, تم بھی چلی جاؤ, بڑی مشکل میں ہو, ہاتھوں پہ تمہارے نشان پڑے ہوئے ہیں, پیٹھ میں الگ نیل پڑے ہوئے ہیں, تمہارا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے شاید. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور دیکھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑی ہوئی ہے اور فاطمہ بھی ظاہر خاموش کھڑی رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی, چیزیں تقسیم کرتے رہے, خدمتگار لوگ غلام جو باندیاں سب تقسیم کر دیں اور حضرت فاطمہ خالی ہاتھ آ گئے. باپ تھے اور وہ بیٹی آئی تھی, کیوں آئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے آئے, وہ پوچھا کہ بیٹی مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, تم آئی تھی, خیریت کیا ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بول پڑے کہ وہ میں نے انہیں بھیج دیا تھا, چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں کا یہ حال ہے اور پیٹھ پر ان کے نیل کے نشانات ہیں, میں نے سوچا تھا کہ اس سے ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا, فتح خیبر ہوئی ہے, مال غنیمت آیا ہے, کوئی خدمتگار کوئی ان کے ساتھ کوئی ملازمہ کوئی خاتون مل جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ مسئلہ ہے. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا کہ جو روز ہم پڑھتے, آپ نے فرمایا کہ گویا ہاتھوں میں ٹیسے اٹھتی ہیں, کمر میں درد ہوتا ہے, مشقت ہے, الحمدللہ کہا کر. تو جو تسبیح فاطمہ اس کی شان نزول کیا ہے, یہ ہے شان نزول کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کرو, ٹیسے اٹھ رہی ہوں, کمر میں درد ہو رہا ہو, الحمدللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرو, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ اپنے گھر کو تلقین, باقی سب لوگوں کو مال و دولت سے نواز دیا, خدمتگاروں اور باندیوں سے نواز دیا اور اپنے یہاں آ کر کہہ رہے ہیں کہ بیٹی الحمدللہ کرو. ایسی شخصیت کے لیے جب کوئی یہ جملہ کان میں پڑ جائے کہ کسی کہ ہماری فلاں چیز جو گم ہوئی ہے وہ آپ کے پاس ہے, کیا حال ہوا, کیسا دل نہیں کٹ گیا ہوگا. اور لیڈرشپ کو اس لیے احتیاط بھی برتنا چاہیے, اجتماعیت کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس نے زن سے کام لے اور لیڈرشپ کو اس بدزنی کے جو پورے راستے ہیں ان کو بند رکھنا چاہیے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس قدر مشقت اٹھائی, اس قدر مشکلات, سرکار دو عالم ہو کر سربراہی کرتے ہوئے اور کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی, چٹائی پہ راتے بسر کرنے والا, یہ مدینے کے دور کی بات ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ سربراہ مملکت تھے, جب آپ کے پاس سب کچھ تھا. کہ لوگ کہیں اس یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارا کام کھانے کمانے کے لیے کیا گیا, اپنا معیار زندگی عام آدمی کی سطح پہ رکھا کہ کسی کو احساس محرومی نہ ہو کہ دیکھیں ہمارا سربراہ تو عیش کر رہا ہے, ہمیں جو عام آدمی, اور بار بار ہر موقع پر آپ کا یہی کریکٹر سامنے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفذ کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو, اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے, اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہو, ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آت پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی, حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. اے نبی, ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا, اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت کرو, تو کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. کچھ لوگ اس طرح نہیں چلے. اور پھر فرمایا کہ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے تو اس وقت ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر ذرا دکھانا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے نام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں, اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب اليم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَائِبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
ایسے مؤمنوں کا اجر جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا, یعنی اس وقت جب وہ کفار مکہ جب وہاں سے چلے گئے تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی تصفین وغیرہ کر کے پھر لوگوں کو کہا کہ نہیں ذرا آگے بڑھ کر پیچھے چلو, کہیں پیچھے ہٹنے کا ان کا پھر پیچھے واپس پلٹ کر وہ حملہ نہ کر دیں. اور ایسا ہی تھا کہ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں خیال آیا کہ ہم نے کیا غضب کیا کہ یہ تو آج ایسا مارکا تھا ہم ان کو بالکل تحس نحس کر دیتے, یہ ہم انہیں چھوڑ کے چلے آئے چلو. لیکن پھر انہیں اطلاع پہنچی کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں, تب ان کے حوصلے پست ہوئے اور وہ چلے گئے. تو اس لیے اس سارے زخم خوردہ لوگ اس وقت پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو مجتمع کیا اور چلے, یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا, ان میں سے جو اشخاص نے پکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. جن سے لوگوں نے یہ کہا, یہ پھر ذرا بعد کا تذکرہ ہے کہ بعد میں کفار مکہ اور ان کا حکمت عملی یہ تھی کہ مختلف مواقع پر یہ کہلواتے رہیں کہ زبردست لشکر آ رہا ہے, اب دیکھو کیا ہوتا ہے, نفسیاتی طور پر ایک دباؤ میں لانے کے لیے. ایک سال بعد تک بھی یہ کیفیت رہی. تو ان میں سے جو شخص نے پکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور جن لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو, تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو آزمائش اللہ کی طرف سے, اس نے پہلے ہی کہا ہے کہ تم جنت میں ایسے داخل نہیں ہو جاؤ گے. تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے, ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا, اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا, لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. اے پیغمبر, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں, یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. یہ بات اس وقت کے لیے بھی تھی اور یہ بات آج کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں پریشان نہ کریں, یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں, ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں ان کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں, ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں, پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو, وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا. مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے, لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں, وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے, نہیں,
یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ یہ وہ یہودی اور اہل کتاب جب یہ آیات نازل ہوئی من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو انہوں نے بڑے عجیب انداز میں کہا اچھا اللہ تعالیٰ غریب ہے فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ تو یہ جو وہ تنزیہ جملے تھے اس حوالے سے یہ تذکرہ، اور یہودی اس وقت بھی گویا پیسے والے شمار ہوتے تھے، تو اسی حوالے سے پھر یہ کہ پیسہ اور یہ دنیا کی محبت بعض اوقات انسان کو کمزوری میں ڈالتا ہے، اس لیے ابھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی یاد دہانی کر رہا ہے جو پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں۔
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی باتیں ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب آ کر کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے رہے ہو، پھر اگر تم ایمان لانے کی یہ شرط پیش کرتے ہو تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یعنی اس سے پہلے یہی نہیں کہ وہ کوئی چیز رکھی جائے اور آسمانی آگ آ کے اس کو جھلسا دے، یہ پہلے ہوتا رہا تھا نیکی کی قبولیت کے لیے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اچھا ایسا کریں کہ اگر آپ کی صدقہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر لے تو ہم نبی سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے پہلے یہی نہیں، وہ تو اتنی کھلی کھلی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیسی کیسی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے کیا کیا، تم نے ان کو قتل کیا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگ جن کو حق کے راستے میں ایک چوٹ لگی تھی، جھٹکا لگا تھا، حزیمت سے دو چار ہونا پڑا، ان کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی طرف کہ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے پورے اجر پورے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے فمن زحزحہ عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، رہی یہ دنیا تو یہ تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، یہاں فتح ہو جائے تو اس سے پھول نہ جاؤ، یہاں کوئی حزیمت ہو جائے اس سے پریشان نہ ہو جاؤ، یہ تو چیزیں آتی آتی رہیں گی. اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ کے حضور آگ سے بچ جائے، آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، وہ ہے اصل میں فتح مند، وہ ہے اصل میں کامران اور وہ ہے اصل میں فاتح. اصل میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو. صبر اور تقوی، بار بار اس کا تذکرہ آئے گا. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش اختیار کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان کو بھی کہا گیا تھا اور اب یہ ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، لوگوں تک پہنچانا ہوگا، اسے پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا اور کتنا برا کاروبار ہے جو انہوں نے کیا. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. اس کے بعد اس سورہ آل عمران کا وہ آخری رکوع جس میں دعائیں بھی ہیں، اللہ سے رجوع بھی ہے، اس کی اپنی کائنات کا تذکرہ بھی اس نے کیا ہے، اور یہ بھی عظیم الشان آیات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے، تو جب بیدار ہو کر آپ قسم وضو وغیرہ کر کے یہ آیات، یہ جو اس رکوع کی ابتدائی آیات ہیں، وہ آپ تلاوت کیا کرتے تھے آسمان کی طرف کبھی کبھی رخ کر کے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون
زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. کون ہیں وہ ہوش مند لوگ؟ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، چاروں طرف نظر ڈالتے ہیں تو اللہ سے جڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ خشیت میں ان کے اضافہ ہوتا ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے قدم ایک ایک موقع کا ذکر موجود ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اٹھنے کی دعا اور بیٹھنے کی دعا اور گھر سے نکلنے کی دعا، یہ دعائیں ان معنوں میں دعا نہیں ہے، یہ ذکر ہیں سب اللہ کی یاد، کہ اٹھتے وقت اور گھر سے نکلتے ہوئے اور رات سوتے وقت اور صبح اٹھتے ہوئے اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد، الذین یذکرون اللہ، بندہ مومن کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے اور اللہ پر اعتماد اور یقین اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس سے تعلق کا اظہار پھر وہ اس یاد کر کے کرتا ہے. جس سے تعلق ہو اس سے زبان پر تذکرہ اس کا آ ہی جاتا ہے. بندہ مومن تو وہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو اس کا تذکرہ وہ نہ کرے زبان سے، جس سے انسان کو محبت ہو اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے اس کا تذکرہ کرنے کا. بندہ مومن اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اور ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس غور و فکر کرنے کے بعد پھر کیا وہ نصیبہ پہنچتے ہیں؟ پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ بس کام کرے. یعنی یہ سب یوں بیکار نہیں، ایحسب الانسان ان یترک سدا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ سب کچھ ہوئی عبث اور بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ سب کسی منطقی نتیجے پر پہنچے گا، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہوں ان سے درگزر فرما دے، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں میں کے ساتھ کر. خداوندہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں اس کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. ان دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جواب میں ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، اس معاملے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے. کوئی عورت عمل لے کر آئے گی وہ بھی ویسا ہی پائے گی، وہی درجات پائے گی، اور کوئی مرد وہ بھی وہی لے کر آئے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے. اللہ کے دین کا کام کرتے ہوئے بعض اوقات مشکلات ہوتی ہیں، سختیات ہوتی ہیں، کچھ قربانی دینا پڑتی ہے. یہاں تو جن لوگوں کا تذکرہ ہے بہت بڑی قربانیاں، لیکن چھوٹی قربانیاں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ، انسان اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کرے تو اس کے غم غلط ہوتے ہیں، اس کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور اس کو جو نقصان ہے اس پر اس کو مزید اطمینان ملتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دراصل ہمیں دیا جا رہا ہے. بہت پریشان ہوتے ہیں، بڑی پریشانی لائے، وہ اتنی ترقی کر گئے، وہ اتنے آگے بڑھ گئے. اے نبی، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی ہے، متاع قلیل. ثم مآواہم جہنم، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی کو یہ سزا سنا دی گئی ہو کہ اب اس کو کھولتے ہوئے پانی میں پھینکنا ہے. آپ کے پاس وہ آ جائے تو آپ کے علم میں آ جائے کل اس کو بس انگاروں پہ لٹایا جانا ہے، تو آپ چاہیں گی کہ آج اس کو ذرا اچھا کھانا کھلائیں، اچھا پہنائیں، اے سی کمرے میں ٹھہرا دیں، اس لیے کل تو اس کو مصیبت آنی ہے، اس لیے آج ٹھیک ہے یہ آج کا دن اس کا جیسا، پھر تو اس کو مصیبت میں پڑنا ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ تو معمولی مسئلہ ہے، انہیں کچھ کھلا پلا دیا جائے. بالآخر نافرمانوں کی سزا تو بڑی سخت ہے، اس میں جا کر وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں عیش سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہوگا، اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ دنیا کیسی گزری. وہ جس نے دنیا میں عیش اور عیاشی کی، جہنم کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد کہے گا، اے اللہ، میں نے تو کبھی عیش کا ایک لمحہ نہیں دیکھا، عیش کا ایک وقت نہیں دیکھا. یہ ہے وہ جہنم. ثم مآواہم جہنم، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پاس، ان کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے، نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، اور صرف صبر سے کام نہ لو، وصابروا اس میں مقابلہ کرو، یعنی دوسرے جو صبر کر رہے ہیں، دوسرے جو باطل کے راستے میں کس طرح صبر کر رہے ہیں، دوسرے جو صرف مال غنیمت اور تیل کے لیے اپنے گھروں سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی بال بچے ہوں گے، وہ بھی اس طرح۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور باطل پرستوں کے مقابلے میں صبر تمہارا بڑھا ہوا ہو، اس میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو۔ ورابطو، رابطو میں ایک یہ کہ اپنا رب تنظیم اور اپنا ڈسپلن ٹھیک کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو سنا ہے اللہ، جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو کمی رہ گئی ہو، اے اللہ تو معاف فرما دے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کو جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان اور ان کی قربانیوں کو جاننا ہے، اے اللہ ہمیں سے اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں اس کی طاقت دے، ہم میں حوصلہ نہیں ہے، ہمیں حوصلہ دے۔ اے اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے، ہمیں طاقت دے۔ یا اللہ ہمیں دین فطرت کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم پکارتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق، اس کی ہمیں ہمت، صلاحیت اور طاقت دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت دے۔ یا اللہ یہ روزے جو رکھے جا رہے ہیں، تیرے لیے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کو بس تو جانتا ہے، تیرے لیے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، راتوں کو کھڑے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبولیت کا درجہ دے، اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے۔ یا اللہ یہ روزے، یہ نمازیں، یہ کل آخرت میں ہمارے منہ پہ نہ مارے، ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، ان کو درگزر کر دے، اور ان کو کمی کوتاہیوں کے باوجود ان کے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ امت کو ذلت اور مسکنت سے نکال دے، یا اللہ امت کو عروج کے راستے پر چلا دے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ ادا کر سکیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق دے۔ یا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے امت کو عروج اور ترقی عطا کر، فتح اور غلبہ نصیب کر۔ اور اے اللہ اس سب کے نتیجے کے بعد جب ہم تیرے حضور حاضر ہوں، تو اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہمیں اپنی جنت سے، اپنی نعمتوں سے سرفراز کر۔ اور اے اللہ اصل چیز تیری رضا ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اے اللہ تو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی سے ہمیں سرفراز کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ برحمتہ.
Visit tazkir.org.